نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير دور قرآن 2021 آج ہم اس کا پارا نمبر 6 کریں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کی دیوی عطا کے ساتھ ابھی تک جو کچھ بھی پڑھا اس کے بعد ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ محبت اور بھر دی کہ ہم اپنی رمضان کے بعد کی بھی زندگی میں کچھ وقت ضرور اپنا مخصوص کریں تاکہ ہم ان ڈیپتھ سیکھ سکیں. در قرآن میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ دریا کے اوپر اوپر سے گزر جائے کوئی اور لہروں کے جوش پہ لیکن اندر گہرائی میں نہ جا سکے. لیکن یہ بھی بہت ہوتا ہے, اللہ کا کلام اس کا ایک لفظ دلوں کو بدلتا ہے. آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کیسے ایک ایک چیز نے صحابہ کے دل بدل دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دل بدلا تھا تو وہ قرآن کی آیت سن کر ہی بدلا تھا نا. تو آپ میں انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اور اپنی نسلوں میں, اپنے معاشرے میں اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کر اس امت میں اور امت سے بڑھ کر پھر اس پوری دنیا میں جو ایک بے نائس چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا رستہ الحمدللہ قرآن ہے. تو آئیے اس سے دیکھیں گے پارے کا ٹاپک, نام دیکھیے لا یحب اللہ, اللہ کی محبتوں کی بات ہے. اللہ کس چیز سے محبت کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے محبت نہیں کرتا. بندہ مومن کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے اور خاص طور پہ القلب الباحث عن الہدایہ, ہدایت کے طلبگار دل کے لیے سب سے پہلی جو ایک علامت ہے وہ نوٹ کیجئے گا. اور میرے یہ جملے آپ میں سے ہر ان اس ساتھی کے لیے ہیں کہ جو پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کو سن رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ سننے سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے نیت کر لی ہے کہ جیسے میں نے یہ شروع کے بارے سنے ہیں میں نے اینڈ تک سننے ہیں, وٹ ایور جو کچھ بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں اس سلسلے کو بیچ میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس کے لیے آج ایک پہلی بات اس پیارے کے شروع میں ہی ہم دیکھ لیں اور وہ کیا ہے کہ دل میں اس بات کی تڑپ لگ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, ناراض تو نہیں ہے مجھ سے, خوش ہے مجھ سے. اور پھر یہ ہے وہ چیز, اس کا نام لکھیے جذباتی ہدایت. تو آج ہدایت سے متعلق چیز میں پہلی بات جذباتی محبت پہلے ملتی ہے. ایموشنلی انسان گائیڈنس چاہتا ہے. جب تک لوگوں کے دلوں میں یہ فیلنگز نہ آ جائیں وہ بڑی سے بڑی بات سن کر بھی انکار کر دیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر بھوکھانے کی طلب نہ ہو تو آپ کو کوئی مرغ مسلم, بریانی, قورمہ کھلائے, کچھ بھی کھلائے یا دعوت دے, آپ اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے. تو جب بھوک لگتی ہے نا تو وہ دال سبزی بھی بہت اچھی لگتی ہے جو عام حالات میں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. تو بالکل اسی طرح سے اس وقت آپ کے دل میں اس لفظ کو سن کر اگر خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا اب میں اپنے رب کی پسند اور ناپسند جانوں گی اور مجھے یہ پتا چلے گا میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور میرے رب کو کیا اچھا نہیں لگتا, تو بس سمجھ لیجئے القلب الباخسو عن الہدایہ میں آپ کا شمار ہونے لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر توفیق بھی دے کہ آپ اپنے آپ کو مزید اور نکھرتے جائیں. اور یہ ہدایت کی طلب صرف طلب ہی نہ رہے. آپ دیکھیے کہ کھانے کی بھوک ہوتی ہے نا, تو جب آپ کھا لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, اور اگر کھانا چھوڑ دیں یا نہ کھائیں, بھوک لگی پھر نہ کھایا, بھوک لگی پھر نہ کھایا, پھر کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں پھر بھوک لگتی ہی نہیں ہے. جو لوگ مستقل کھانے کے معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں یا بہت سے روزے رکھتے ہیں پھر ان کا ایک سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس ہدایت کی طلب کے اور اس بھوک کے جاگنے کے بعد ہم میں سے کوئی ابھی بھی نہ سیکھے, ابھی بھی کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ابھی نہیں چاہیے. تو اس پارے کو ذرا سا تھوڑا سا سمجھتے ہیں, اور یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. مجھے یقین ہے آپ میں جو ذرا سی دیر سے اٹھتے بیٹھتے ہوں گے کلاس کے لیے ان کا یہ حصہ مس ہو جاتا ہوگا. اور یہ حصہ مس ہو جانا میرے گمان میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مین کنٹرول جو تھا وہ نہ سمجھا اور اس چیز کو آپ نے اس طرح سے لیا. تو اسی پارے کی آیت نمبر 13 ہے سورت المائدہ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہمارا آج کا موضوع ڈیفائن کرے گی. پہلے آیت دیکھ لیجئے, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ مِيثَاقًا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المقتنین. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھول گئے یا بھلا بیٹھے. ان کے ایک نہ ایک خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی ہی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں, یہ ہے اللہ کا کلام کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا. کیا فرمایا, سب ایسے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے, ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں, بس تو انہیں معاف کرتا رہ, ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس آیت میں آپ کو قاسیتن قلوب کی بات ہوئی, قساوت قلبی. کچھ اعمال ہیں جس کو ہم دیکھیں گے اور یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو دل کو اتنا سخت کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان ہدایت پہ آ کر بھی ہدایت والا نہیں ہوتا. اصل میں تو یہود کے علماء پر, ان کے مذہبی طبقے پر تنقید ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو منوان لینے کی بجائے, اللہ کی جو سے مراد ہے اس کو سمجھنے کی بجائے اپنی باتیں, اپنے اجتہادات اور اپنے فتاوی اور اپنی منہ شگافیاں ڈال دیتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم اس میں سے جو موضوع لیں گے وہ ہے رقائق القلوب. رقائق کچھ لوگوں کے لیے لفظ نیا ہوگا اور میرا فیوریٹ باب ہے. اگر میں حدیث کبھی کسی کو الگ بائی پارٹس پڑھاؤں گی نا کہ صرف چھوٹا سا کورس کراؤں, تو میں حدیث میں سے باب الرقائق پڑھاؤں گی. اس لیے رقائق کا لفظ رقت, اردو میں بولتے ہیں رقت, رقیقتن کی جمع ہے رقائق. اور رقیقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دل میں نرمی پیدا کرنے والی ہو. امام راغب کہتے ہیں کہ رقت اور نرمی کا مقام دل ہے. سوچئے, رقت اور نرمی کا مقام دل ہے اور اس کا متضاد سختی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نرم دل اور سخت دل. تو رقائق القلوب کیا ہے؟ سخت دلوں کو نرم کرنا. اور سخت دل کیوں برے ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بھی اس کی مثالیں دی. میں نے جب یہ ساری چیزوں کو تیار کیا اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ریسرچ میں کی, آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جس دل کی ایگزامپل اور جس کی تفصیلات آپ کو ملتی ہیں نا قرآن اور سنت میں, وہ القلب القاسی کی ہیں, سخت دلوں کی. ہے قرآن پاک میں 6 جگہ ان کا تذکرہ. سورۃ بقرہ کی آیت 74, مائدہ 13, الانعام 43, سورۃ حج 53, سورۃ زمر 22 اور حدیث 16. یہاں براہ راست ذکر ہے لیکن سائٹ پہ دیکھے تو سب سے زیادہ اس کی بات ہے. ہم انشاءاللہ پارے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. لیکن یہ سوال ہے آپ کے بھی ذہن میں کہ کیوں پڑھیں. لکھیے, رقائق القلب کی اہمیت کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں؟ تو چند چیزیں نوٹ کیجئے گا جس سے آپ کو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے اور موضوعات چھوڑ کر آپ نے چھٹے پارے پہ رقت قلبی کا ٹاپک کیوں لیا. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ رقائق کا تعلق علم سے ہے اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہے, حالانکہ دلوں کو نرم کرنا, میرے پاس کافی عرصہ ایک بک رہی, اب تو پتہ نہیں کدھر ہوگی, امریکہ سے میرے ساتھ تھی وہ, بلکہ پاکستان سے امریکہ لے کے گئی, پھر امریکہ میرے ساتھ گھومتی رہی, اب مجھے نہیں پتا کہ ادھر آئی تھی کہ نہیں. اور اس پہ ساری وہ حدیثیں جمع کی گئی تھی احادیث کی بکس میں سے جس میں دلوں کی نرمی کا تذکرہ ہے. رقائق القلب بھی اس کا بھی نام تھا. تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے. دوسری بات لکھیے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے اسباب کیا ہیں کہ موجودہ زمانے میں لوگ دنیا اور اس کی زیب و زینت کی طرف اس قدر مائل ہو چکے ہیں کہ یہاں دنیا کا حاصل کرنا ہی زندگیوں کا مقصد بن چکا ہے. اور دنیا کی محبت سے ایک انسان کو نکالنے کے لیے پھر ضروری ہے اس بات کو ہم ڈسکس کریں. پھر اسی طرح سے ایک تیسری وجہ بھی لکھ لیجئے کہ دلوں کی سختی عام ہو چکی ہے. اس سے کسی کو انکار ہے تو وہ اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ بتا سکتا ہے. لیکن پہلے کوئی ایک مرتا تھا کئی دن تک گھروں میں کھانا نہیں پکاتے تھے، جو پکا ہے رکھا ہے وہی کھا لیجئے، کہ ہائے ہائے فلان کا فلان چلا گیا، اور آج ادھر سے میت کو اٹھاتے ہیں اور آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، کھانے میں کیا ہے، کھانا کون کھلائے گا، کس کے گھر سے آیا، کس بہو نے کھلایا، سو آن. اور حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ جنازے کی نماز کے لیے لوگ جو جاتے ہیں، اور وہ تو وہاں بیٹھے ہوں گے جو قبرستان کے لیے جاتے ہیں. کچھ شہروں کو میں جانتی ہوں کہ بسیں چلتی ہیں، اتنی دور ہے قبرستان وہاں، تو وہ کہتے ہیں رستے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. میت گاڑی ہیں، کراچی کی سڑکوں پہ عام چلتی ہیں، آپ دیکھیے، الخدمت کے نام پہ بھی اور بھی ہیں. تو وہ بسوں میں بیٹھے لوگ، آج تو خیر ٹی وی، آپ اپنے ہاتھوں کے فون ہی بہت ہیں، وہاں بیٹھ کر باتیں اور لین دین اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو دل سخت ہو چکے ہیں. اور اس لیے وہ چیز جو دلوں کی سختی کو دور کرے اور انہیں ابلیس کے دھوکے سے محفوظ کرے، وہ رقائق القلبی ہے. پھر چوتھی وجہ بھی لکھیے کہ اس مادہ پرستانہ زمانے کا روح کو مخاطب نہ کرنا. یعنی آج روح کو خطاب کر کے بہت ہی کم باتیں ہوتی ہیں. جسم جسم جسم، کھانا پینا، آپ سارے گروسری سٹورز اور سارے، ایک سمپل کسی سٹور کے ملک کے شہر کے سٹورز کا نام لکھیے، کہیں کپڑے بک رہے ہیں، کہیں کھانا بک رہا ہے، کہیں جوتیاں بک رہی ہیں، اور سو آن. تو روح نہیں رہی. اور خاص طور پہ جب سے سائنس نے ترقی کی، ہر وہ چیز جو ہم مانیں گے، جو ہم دیکھیں گے، تو آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور لوگ آہستہ آہستہ روح کو بھی بھولتے جا رہے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی وجہ جو اس پورے پارے پہ چھائی ہوئی ہے، اور میں اپنے سمیت ہر اس ساتھی سے جس کو اللہ نے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، وہ اپنے آپ کو عالم کہہ لے، ہم تو نہیں ہیں عالم، ہم تو طالب علم ہیں، لیکن کوئی کسی بھی درجے پہ، سب سے بڑی سختی دل کی، یعنی قساوت قلبی، جتنا میں نے اس موضوع کو سٹڈی کیا، اس میں وہ دین داروں کی سختی دکھتی ہے. ایک دنیا دار گناہ گار، جس کو آپ کہتے ہیں سنر کہتے ہیں، اور بھی دس چار نام رکھتے ہیں لوگ، فلاں ایسا فلاں ایسا، اس کو جب بھی ہدایت کی چیز نظر آتی ہے نا، تو وہ چاہے اس کو کلک کرے نہ کرے، ایک دفعہ آنکھیں ضرور چرا لے گا، اور کبھی موقع ملے تو آپ کی طرح پھر ہدایت کے لیے قرآن سننا شروع کر دے گا. لیکن کبھی کبھی سن سن کر سن ہو جاتا ہے بندہ. دیندار طبقے میں غفلت سب سے پہلی تو یہ آتی کہ وہ سننا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سنانے کی عادت ہو گئی نا. پھر ایک خاص مخصوص طبقے کو سنیں گے، اور پھر ایک خاص سکول آف تھاٹ کو، اور اسی طرح سے ہوتے ہوتے جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ کیا ہے کہ دین میں من مانیاں چلنے لگتی ہیں، اور بہت کچھ کہ دینداری کبھی کبھی دکانداری بن جاتی ہے. یاد رکھیے گا، آج اس بارے میں ہم پڑھیں گے، تعاون البر و تقوی. وہ تقوی اور بر کے اوپر تعاون کرنے کی بجائے اپنے نام اور اپنی جماعت اور اسی طرح کی چند خاص سوچوں کے اوپر تعاون کرنے لگتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. جب سورت مائدہ شروع ہوگی تو میں انشاءاللہ کچھ چیزیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے نئی نئی دینداری اختیار کی ہوتی ہے، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتے ہیں، لیکن زیادہ دیندار ہونے کے بعد نیکیوں کی وجہ سے دل سخت ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کی سختی سے بچائے. نیوٹرل رہیے. میں اس کو آٹے کے ساتھ مثال سے ذہن میں لیتی ہوں کہ پانی ڈالتے جائیں تو آٹا نرم ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے، لیکن اگر آپ آٹے کو اگر گوند کر چھوڑ دیں اور اس کو پھر مزید پانی نہ دیں، تو وہ پھر سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جس میں آپ کو یہ پتہ چلا. اور اگر آپ اس کی اہمیت دیکھنا چاہیں تو یہ اہم بہت ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ عالم ہو یا طالب علم ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کو ان اعمال کی ضرورت ہوتی ہے جس سے دل نرم پڑے، دل میں خشیت الہی پیدا ہو. لہذا اس کے چند اہمیت کے موضوع بھی نوٹ کیجئے. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ موضوع گناہوں سے بچنے کا ذریعہ. آپ چاہتے ہیں، آپ اور آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی بہن، یہی ہے نا ہمارا سرکل، اگر آپ چاہتے ہیں نا یہ گناہوں سے بچیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو اس موضوع کو سننا پڑے گا. خاص طور پہ اسلامی ملکوں میں کچھ لوگ جو بستے تھے اور بستے ہیں، شروع میں کیا ہوتا تھا، گناہوں کا ارتکاب چوری چھپے کیا جاتا تھا. آج گناہوں کا ارتکاب سر عام اور علل اعلان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج گناہوں میں واقع ہونے کا خطرہ پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے. اس لیے رقائق کی اہمیت پہلے سے بڑھ گئی ہے. لکھیے، یہ ایسے ایندھن کا کام دیتے ہیں جس سے ایک مسلمان گناہوں کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے. دوسری چیز، اطاعت الہی کا راز ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت صرف اسی وقت تک ممکن ہے جب تک دل میں اس کی محبت ہو اور اس کا خوف بھی ہو. آپ کہیے کہ اللہ کی محبت سے معمور دل، اور اس کے خوف سے لرزاں دل، یہی ہے جو اللہ کی بات مانے گا تو رقائق مومن کے دل کو وہ قوت عطا کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے اور اس کے روکے سے رکنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کا مزاج دیکھیے، جہاں احکامات آتے ہیں اس سے پہلے رقائق ہیں تاکہ دلوں کی سختیاں دور ہوں، اللہ کی اطاعت پر انسان آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنی صفات اور اپنے افعال کا جو قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہیں نا، اور اسی طرح کائنات میں پھیلی ہوئی جو آیات ہیں، نشانیاں، ان فی خلق السماوات والارض، ان سب کو پڑھ کر دل میں رقت طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت بیٹھتی ہے۔ اور پھر کبھی کبھی جنت اور جہنم کا تذکرہ، یہ تو ایک پورا موضوع ہے۔ کبھی آپ سے کوئی کہے پورے قرآن کے رقائق بتائیے تو اس میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ جنت کا تذکرہ رقائق میں سے ہے، جہنم کا تذکرہ رقائق میں سے ہے، الاسماء الحسنی کا تذکرہ رقائق میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے بخاری میں، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے پہلے جو صورت نازل کی اس میں جنت اور جہنم کے ذکر کو تفصیل سے بیان کر دیا، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف پلٹ آئے تو تب اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام نازل فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ حکم فرما دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر سب سے پہلے یہ حکم نازل فرما دیتا کہ شراب نہ پیو، تو لوگ کہتے کہ ہم شراب کو کبھی ترک نہ کریں گے۔ جی، تو سورت سے مراد حضرت عائشہ کا وہ حصہ ہے جس کو آپ مکی صورتیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں بہت کم تذکرہ ہے دوسری چیزوں کا، ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے۔ بہرحال تیسری چیز نوٹ کیجئے، شہوات کا مقابلہ کرنا۔ رقائق ہی ایک مومن کو شہوات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کی قوت سے نوازتے ہیں، ورنہ ان شہوات کا مقابلہ کرنے کی کس میں ہمت ہے کہ جو اچھے خاصے دیندار لوگوں تک کو برباد کر چکی ہیں، اور آج بھی امت کا ایک بڑا حصہ ان کا شکار ہے۔ نام لیے بغیر ایک ایسی بچی جو میرے پاس کلاس میں تھی امریکہ ہیوسٹن میں، پوری فیملی ان کی موو ہو گئی اسلام کی طرف۔ یعنی کہتے تو وہ خود کو مسلمان تھے، لیکن میں نام نہیں لیتی، لیکن ایک ایسا فرقہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ کراچی کے ارد گرد بہت زیادہ ہے، تو اس سے بلانگ کرتی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ بھی کر لو، بس کچھ کھانا پانی اور اس طرح کی خدمات جو ہے وہ آپ اپنے جگہ کو دے دیں، جو بھی ان کا مذہبی ادارہ تھا۔ تو وہ مجھے کہتی تھی کہ استاذہ، اگر اللہ نہ چاہے تو کبھی کوئی بندہ اس مذہب کو چھوڑ کر ادھر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی جو مرضی کرو، سلیو لیس پہنو، بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ رکھو اور سب کچھ کرو۔ اور ہر جمعے کے جمعے وہ اپنے اس ادارے میں جاتے تھے اور اس کی دیواریں تک دھواتے تھے، اور وہاں کے جو ان کے بڑے، جن کو جو بھی نام لیتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا نذرانے، اور وہ کہتے تھے تمہارے اس ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا شہوات، پچھلے پارے کے بعد اس کو اسی لیے یہاں رکھا گیا تاکہ آپ کو مجھے اس کا اندازہ ہو سکے۔ تو رقائق ہی ایک مومن کو شہوات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ پھر چوتھی وجہ لکھیے جو بہت اہم ہے، کہ صرف عقل کو خطاب کرنا نہ کافی ہے۔ رقائق کیا ہیں؟ دل کو مخاطب کرتے ہیں، اور آگے آگے اپنے دل کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر دل کے اندر بھی ایک دماغ ہوتا ہے۔ تو جب تک عقل کے ساتھ جذبات کو مخاطب نہ کیا جائے، اس وقت تک عقل کو مخاطب کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ سوائے عقل کے خطاب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خشک نظریاتی معلومات اگر یہ قرآن ہوتا، اگر میں بھی آپ کو پڑھاتے ہوئے بڑے سیدھے سیدھے پڑھتی جاؤں اور انفارمیشن دیتی جاؤں، یا تو آپ سو جائیں گے یا آپ اٹھ جائیں گے۔ قرآن کے اندر یہ جو جذبات اور یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، یہ جان ڈالتے ہیں۔ تو عقل اور جذبات دونوں کو مخاطب کیا جائے تو پھر ذہن اور شعور کی تشفی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عمل بھی اٹھتا ہے۔ جو چیز دل میں جاتی ہے نا، وہی فائدہ ہے۔ ایسے یہ بالکل آپ، بلکہ ایک مثال اللہ نے دل میں ڈالی، نوٹ کر لیجئے، کہ اگر کسان زمین کو نرم کیے بغیر بیج ڈال دے، کتنا قیمتی بیج کیوں نہ ہو، کتنی اچھی قسم کا کیوں نہ ہو، کیا فصل اگے گی؟ بس یہ جو رقائق آجا پڑنے لگے نا، یہ دل کی مٹی کو نرم کرنا پڑنے لگے۔ آپ کو بھی اپنی اور اپنے پیاروں کی دل کی مٹی کو نرم کرنا ہے۔ جس بندے کو بھی آپ پیغام ہدایت دینا چاہتے ہیں، پہلے اس کے دل کو نرم کیجئے۔ اور پھر ایک اور وجہ کیا ہے، کہ دائی اور طالب علم کو رقائق کی بہت ضرورت ہے۔ دائی کون ہے؟ میں ہوں، الحمدللہ، اور آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ، آئی ایم بلیسڈ کہ میں دعوت دیتی ہوں، میں اللہ کی بات بندوں کو بتاتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں طالب علم بھی ہوں۔ آپ بھی اپنے لیے جو بھی نام رکھیں، لیکن میرا تو ایک مشن ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی بٹھائیں اور اس کی محبت بھی پیدا کریں، ان کو اللہ کے رستے کی اطاعت پر بھی لگوانے کی کوشش کروں۔ دعوت کے اس مشن پہ جب بھی کوئی نکلتا ہے تو لازمی ہے کہ نکلنے والا، کہنے والا، کہلوانے والا، اپنے گھر کے دروازے کھولنے والا، وہاں بیٹھ کر کلاسز کنڈکٹ کرنے والا خود بھی اس پر عمل کرے کہ جس چیز کی وہ دعوت دیتا ہے وہ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ عربی کا ایک بڑا مشہور سا محاورہ ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو وہ نہیں دے سکتا جس سے وہ خود محروم ہو۔ آپ کپ میں پانی ڈالیں گے، وہ کیٹل سے جب پانی ہوگا اس میں دودھ ڈالا ہی نہیں آپ نے کسی برتن میں تو نکالیں گے کہاں۔ بالکل اسی طرح سے دعوت دینے والا بہت معروف ہے، بہت اہم ہوتا ہے، اور میں اکثر اس چیز کو کہتی ہوں کہ لوگ اندر ڈالے بغیر دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے اندر جب تک نہیں ہے نا، خالی کتابوں کا علم کچھ نہیں۔ کوئی پوچھے نا آپ کے نوٹس کدھر ہیں، سارے دے دو۔ آپ کی کتابیں کون سی؟ ساری دے دو۔ کتنی تفسیریں آپ کے میرے گھروں میں بچپن سے ہم دیکھتے آئے، لیکن اصل چیز کتاب نہیں، صاحب کتاب ہے۔ تو رقائق کا علم ایک دائی اور طالب علم کی ضرورت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ اگر ایک ایڈمن ہیں، آپ ایک ذمہ داران میں سے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پریزنٹ کرتی ہیں کسی بھی قرآن کے انسٹیٹیوٹ کو، تو پھر آپ اپنی نہیں رہتی، پھر آپ کا چلنا پھرنا، بات کرنا، خوشی غم، لوگ بعد میں باتیں کرتے ہیں آپ کو، منہ پہ آپ کی خوشیاں منائیں گے، بعد میں برا کہیں گے۔ تو لہٰذا رقائق کا علم طالب علم کو خود پسندی سے، حسد سے، اتباع نفس سے اور اس قسم کی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اب بات تو رقائق پہ کرتے جائیں گے تو بہت ساری اور چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں دینا چاہتی، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات کہ جب ہم دل کو نرم کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں تو دل کی سختی، اس کے اسباب اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے آپ کو مجھے کہ میرا دل سخت ہو گیا؟ تو سب سے پہلی بات تو لکھی، اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، سورت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ طہٰ میں۔ پھر اسی طرح بیکار باتیں انسان بہت کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ معجزے اور نشانیاں دیکھ کر بھی نہ جھکنا، یہ چیز دل کو سخت کر دیتی ہے۔ پھر جب سنتے سنتے ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے نا، طول العمل، لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ بات ہم سورۃ الحدید میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا بندے کا، بس اور سن لیں گے اور پڑھیں گے اور فکشن کی چیزیں دیکھے دکھائیں گے، لیکن اس پہ دل نہیں لگے گا۔ اور پھر فحش گوئی اس کی زبان پہ عام ہے، گالیاں، بیکاریات، گندے ننگے نیوڈ جملے اور بیکار چیزوں کو دیکھنا سننا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، پھر موت کو یاد نہیں کرتا بندہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 228 4 8 4۔ تو کیا پتا چلا کہ موت کی یاد نہیں آتی جب دل سخت ہوتا ہے، قبرستان جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی اور دنیا میں زہد کا سبب بھی بنیں گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا، انسان کا اپنے گناہوں کو نہ بھولنا اور انہیں یاد کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا بھی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ تو آپ کا میرا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو آپ کے میرے دل کو ہمارے کچھ وقت کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے دل کی سختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر کے سوا کثرت سے باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے اندر نہیں جا پاتی، پھر اللہ کی آیات پہ، کائنات پہ بھی غور و فکر نہیں ہوتا۔ آپ کھاتے ہیں، جب بیچ پہ جاتے ہیں تو مستیاں کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، حالانکہ بیچ پہ جا کے آپ کو اللہ کے سمندر کو دیکھ کے اس کی رحمت کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو غور و فکر کی، تدبر کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کی محفلیں اچھی نہیں لگتی، یعنی صحبت صالحین اچھی نہیں لگتی۔ انسان کہتا ہے یہ بورنگ لوگ ہیں، یہ ججمنٹل ہیں، یہ ہر روز ایک ہی بات کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے، اور اس کے برعکس انسان ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے جو انسان کا ہم خیال ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر یہ ساری چیزیں نوٹ کرے دیکھیں، ایک ملتی ہے تو ملتی ہے، نہیں ملتی تو دیکھیے۔ پھر اسی طرح سیرت کی کتاب پڑھنی محال ہو جاتی ہے، زہد کا موضوع ایسے بندے کے لیے پڑھنا سننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ان ساری چیزوں کے بعد لگتا ہے کہ سب دنیا کی نعمتیں چھوڑنی ہوں گی۔ جنت اور جہنم کی بات کو سننے کے بعد ایک انسان جو سب سے بڑا اپنے اندر ایک کہہ لیجئے کہ فرق محسوس کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا سا خود سوچیں، پھر آپ کو اس کا جواب خود ہی ملے گا. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پھر اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت بھی نہیں ملتی. انسان بس سخت ہو کے نا، وہ جیسے کٹھور کا کٹھور بنتا ہے، پھر اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کو دل نہیں کرتا انسان کا. تو ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز، اب آپ کیا کریں اور میں کیا کریں، دعا کرتے ہیں. آئیے آج کی دعا دیکھتے ہیں جو دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے اکثیر ہے. اور یہ دعا سنن ابی داؤد کی ہے، 1548. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے پناہ مانگنا سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں چار چیزوں سے. کون سی چار چیزیں؟ من علم لا ينفع، وہ علم جو نفع نہ دے. ومن قلب لا يخشع، اور وہ دل جو خشیت نہ اختیار کرے، یا وہ دل جو کہ تجھ سے خوفزدہ نہ ہو. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس جو سیر نہ ہو، یعنی جس کا پیٹ کبھی بھرے ہی نہ. اور ومن دعاء لا يسمع، اور وہ دعا جو کبھی سنی نہ جائے، یعنی وہ دعا جو کبھی بھی قبول نہ ہو، یا میں دعا کرتا رہوں تو قبول نہ ہو.
اگر من الاربع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں چار چیزوں سے. کون سی چار چیزیں؟ من علم لا ينفع، وہ علم جو نفع.
آپ دیکھیے کہ اس کو ایک سٹریچ میں سنیے، اور آپ خود سے پوچھیے کہ کیا واقعی آپ اس طلب کو دل میں محسوس کرتی ہیں. اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو. سوچیے آپ کو پچھلے پانچ دن اور آج چھٹے دن میں بھی جو علم مل رہا ہے، کیا یہ نفع مند ہے؟ الحمدللہ بولیے. پیچھے آپ کو جو ویلکم رمضان کا ایک دن دیا گیا، وہ نفع مند تھا؟ الحمدللہ. چار دن ربیع قلبی جو ملا، الحمدللہ. اور اگر گو تھرو کرتے کرتے پیچھے چلتی جاؤں تو آپ گواہی دیجئے گا قیامت کے دن اگر اس بات کی کہ نور القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ کو کبھی کوئی اختلافی بات، کوئی جھگڑنا، کوئی دوسروں کے آگے بڑا بننا، اور کسی مسلک، کسی فرقے سے اپنے آپ کو جوڑنا، اور دینداروں کو برا بھلا کہنا نہیں سکھایا گیا. گواہی دیتے ہیں اس بات کی؟ میرا دل تو گواہی دیتا ہے، تو اگر آپ بھی دے لیں گے تو مجھے زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. بس یہ ہے اس قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کا بہترین طریقہ. اپنے لیے پڑھیے، دوسروں کے لیے کیوں؟ اگر اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد میرا اپنا دل میری اپنی ہدایت کی طلب میں بڑھتا نہیں جا رہا، اور میں اپنے ہی دل کے معاملے میں خود اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں کر رہی، تو ساری دنیا کو میں بتا دوں مجھے کیا فرق ہوگا؟ تو آج سے آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، اور آپ کو صبح میں یاد کروائی بھی گئی، اور انشاءاللہ مختلف طریقے سے آپ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے یہ دعائیں سیکھتے ہی جائیں گے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، آج کی ہماری حدیث بھی اسی موضوع سے متعلق ہے. بس آج کے پورے پارے میں آپ کو بس ایک غم لگ جائے، اے اللہ میں نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اے اللہ میں نے اپنے دل کی سختی دور کرنی ہے. ہم دوسروں کے دلوں کی فکریں کرتے رہتے ہیں، اور دل کئی دفعہ ہمارا اپنا سخت ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، جلد 2263 پیج ہے، ابو دردہ، تبرانی میں بھی آپ کو مل جائے گی، مختصر مکارم الاخلاق یہ باب کا نام ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسوۃ قلبی یعنی قساوت قلبی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو اور تیری حاجت پوری ہو؟ آپ بھی بتائیے. ہم میں سے ہر ایک کہے گا جی بالکل چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے جو کہا وہ نوٹ کر لیجئے. فرمایا، یتیم پر رحم کیا کر، اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر، اور اسے اپنا کھانا کھلا، تیرا دل بھی نرم ہوگا اور تیری حاجت بھی پوری ہوگی. کتنا پیارا نسخہ ہے. ان رمضان کی خوبصورت گھڑیوں میں یتیموں کو ڈھونڈیے، آپ کے اپنے گھروں میں بھی ہوں گے اور غیروں میں، پاس ہیں تو سر پہ ہاتھ پھیریے. ہر بال کے بدلے اللہ آپ کو اجر دینے پہ قادر ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم دلوں کو نرم کریں، اور اسی طرح سے ایسے لوگوں کی خدمت کیجئے، ایسے لوگوں کو کھلائیے پلائیے، ان کے گھروں میں روزی روٹی پہنچے گی، ان کے دلوں سے دعا پہنچے گی. الحمدللہ صبح بھی ہماری اس بارے میں بات ہوئی، اور یہ جوہر آباد میں بھی، اور پلس یو کے میں بھی میں نے ابھی ایک سنا میسج کے جس میں لوگوں کو افطاریاں کروانے اور کھانے پینے کی بات ہے. کل رات سسٹرز نے بتایا کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے اپنے نئے اسکول میں تراویح پڑھتے ہوئے جیسے ہم حرم میں ہیں. بڑے محدود پیمانے پہ آپ کو پتا ابھی سب کام ہو رہا ہے، جتنی سہولت ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، اور جتنی اجازت ہے. تو کہنے لگی کہ پانی لوگوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے, کھجورے دل کرتا ہے وہاں کچھ ان کے لیے رکھیں. میں نے کہا پانی کھجور نہیں, آپ ان کو پورا کھانا دیں, آپ ان کو افطاریاں دیں, سحریاں دیں. اور وہ غریب, اور کہنے لگی لوگ دروازوں پہ آ کے پوچھ رہے ہیں ہمارے ایڈمنس کے کہ پچھلے سال راشن بانٹا تھا, اس دفعہ بٹے گا. اور جو ساتھی سن رہے ہیں وہ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں. کچھ باتیں آپ کو بتانی چاہیے کچھ نہیں, لیکن میں اس وقت جو بولتی ہوں دل سے بولتی ہوں. میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتی کہ یہ میری کوئی آفیشیل بات ہے یا غیر آفیشیل. میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو راشن بانٹا ہوں وہ قرآن پڑھنے پہ آ گئے. کئی جگہ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے پورے جوہر آباد اور اس کے اراؤنڈ, اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. میرے سامنے جو رپورٹ آتی ہے میں اس کا نام لے لیتی ہوں, ماشاء اللہ. اور بہت جگہ ایسے ہی کام ہو رہا ہے, انڈیا کے شہروں کے نام نہیں آتے, لیکن موسٹلی پاکستان اور انڈیا, یہ دو ہی جگہ ہیں کہ جہاں واقعی کھانے کی بھوک کی بھی ضرورت ہے. گوجرانوالہ میں ہمارے اداروں میں کچھ کام ہوتا ہے, وہاں بھی غریب بچے آتے ہیں. تو میں نے کہتی ہوں اب دل کھول کے کھلائیں, اس سے اچھا ہمارے کھانوں اور ہمارے راشن اور پانی کا کون محتاج ہوگا. اور آج تو غر غربت ہے, اور جو لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں, آپ دیکھیے کہ مشنریز لوگوں کو پہلے کھلاتی پلاتی ہیں پھر عیسائیت کی تبلیغ دیتی ہیں. بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں مشنریز کے نام پہ آپ کے ملکوں میں, وہ لوگوں کو اپنا دین دکھاتے ہیں. تو لوگوں کے لیے تو یہ ایک بڑا نیا نام ہے نا کہ دین والے کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو کھاتے ہیں, ہم تو مسجدوں میں مولوی صاحب کے کھانے بھیجتے تھے. تو بہرحال ہمارا پیٹ کا کھانا, ہمارا لوگوں کے پیٹ میں دین کی محبت جگانے کا کھانا پینا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس میں قابل کرے, اور ہم بالکل اس چیز کو لے کر لوگوں کے دلوں کو نرم کرے. اللہ کے نبی نے کہا, دیکھیں مولفت القلوب, بلکہ زکوٰۃ کا ایک فنڈ ہے پورا, کہ جو ابھی دین پہ نہیں آئے, اسلام پہ نہیں آئے, ان کو غیر مسلم کی وہ کیفیت کہ جو ویسے غیر مسلم نہیں کہلاتی لیکن نئے نئے لوگ, تو ان پہ آپ زکوٰۃ بھی لگا سکتے ہیں. تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اپنے بستروں, اپنے دسترخوانوں کو اگر ہم دیکھیں تو رونا آ جاتا ہے, جگہ نہیں ہے کیا رکھوں اور کیا چھوڑوں. اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے آج بھی پانی میں مرچیں ڈال کر کھا رہے ہوں. پچھلے سال ہماری ساتھی نے کہا کہ یہ کہیں جا کے کسی گروسری اسٹور پہ انہوں نے کوئی پلان کیا تھا کہ آپ لوگوں کو فری دیا کریں, تو کہنے لگی کہ ایک بوڑھا بابا تھا, وہ آیا, کتنی دیر کھڑا رہا, اور آخر میں اس نے صرف ایک سرخ مرچوں کا پیکٹ لیا, اور 6 روپے یا 7 روپے کتنے تھے اس نے اس دکاندار کو دیے, اور کہنے لگا آج یہ مرچیں گھول کے بچوں کو روٹی کے ساتھ کھلائیں گے. تو آج غربت بہت ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں تک پہنچنے والا بنائے. آئیے پیار اور محبت سے دل کی اور باتیں کرتے ہیں. اس بارے میں موجود انواع القلوب, ٹائپس آف دی ہارٹ, یا دل کی وہ کیفیات یا جن کا ذکر اس بارے میں ہے 12:6. تو اس میں آیت 155 سورۃ نساء, والقلب المغلف قلوبنا غلف بل تبع اللہ علیہا بکفرہم, ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں, حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. آپ دیکھیے کہ اس میں دو دلوں کی بات ہے اکٹھی, القلب المغلف بھی ہے یہ, التبا اللہ کے ساتھ جوڑیں تو یہ القلب المطبوع بھی بنتا ہے, یعنی تبا لگا ہوا. دونوں مفہوم ایک ہی ہے. کبھی کبھی لفظ ایک مغلف بول دیا جاتا ہے اور اس سے مراد مطبوع ہوتا ہے, کیونکہ کیفیت ایک ہی ہے. پھر دوسری کیفیت دیکھیے سورت مائدہ کی آیت 13 میں ہم دیکھیں گے, القلب القاسی فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. سوچئے ذرا کیا لکھا ہوا ادھر, اپنے موضوع کو سامنے لائیں. عہد کر کے مت توڑیے, وعدے کریں تو نبھائیں, کمٹمنٹس کریں تو پوری کریں. بیچ میں توڑ کر آپ اپنی دنیا کے لیے کسی چیز میں نکل گئے, اللہ نہ کرے کہ دل ہی سخت نہ ہو جائے اور رحمتوں سے دوری نہ ہو جائے. پھر آگے دیکھیے, القلب المومن کون سا ہے, جو خائف ہوتا ہے اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل. سورۃ مائدہ آیت 28, انی اخاف اللہ رب العالمین. واقعہ حابیل اور قابیل آ رہا ہے ہمارے پاس, اس میں سے یہ جملہ ہے. پھر آگے دیکھیے, القلب النجس, گندا دل, ناپاک دل. سورۃ مائدہ آیت 41, اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا میں نے کوئی نہیں ارادہ کیا. اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے ہم میں سے کسی کے دل کی دل پر کہ اللہ کہ اب میں نے بھی تمہیں صاف نہیں کرنا. دیکھیے گھر گندا ہوتا ہے تو صاف کرتے ہیں نا, اور اگر صاف کرنا ہی چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا پھر اس بندے کے دل پہ. تو واقعی قالب چڑھ جاتی ہے, اور اللہ ایسے دلوں کو بھی دھو دے. اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے. پھر آگے دیکھیے سورۃ مائدہ 52 میں القلب المرید, بیمار دل کی بات ہے. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں, یعنی غیروں کے ساتھ محبت اور اپنوں سے اکھڑے اکھڑے. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, اپنی ماں کا حال نہ پوچھیں اور غیروں کو جا کر ایڈمائر کرتے رہیں, اور یہی چیز بعض دفعہ ہماری اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ جا کر معاملات کرتے تھے, ان کا تذکرہ کیا کہ ایسا دل بیمار دل ہے. پھر اس کے بعد اس بارے میں سے ہدایت کا موضوع بھی دیکھ لیتے ہیں, اور آپ کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی, یقیناً ہو رہی ہوگی, مجھے تو ہوتی ہے بہت زیادہ, کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی اس قرآن کو اس طرح سوچا بھی نہیں تھا کہ اس میں ہماری ہدایت کے لیے اتنا سامان تو نے رکھا. اب پھر بھی کوئی پیچھے رہ جائے, پھر بھی کوئی اس چیز کو چھوڑ دے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے ہدایت نہیں چاہیے, تو اس کی مثال تو اس ٹریولر اور اس مسافر کی طرح ہے کہ جو ایک ایسی روڈ پہ سفر کرے جہاں ہر ایک ایک میل کے بعد آلموسٹ آفٹر ون مائل ایک مائل سٹون ہو جس پہ لکھا ہو کہ یہ شہر ادھر جا رہا ہے, تم ادھر جاؤ گے, تمہیں یہ کرنا ہے وہ ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بدل جائے. آپ میں جس قرآن کو اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں نا, اس کے اندر 6600 سے زائد آیتیں ہیں قرآن کی, 6666 بولتے ہیں لیکن راؤنڈ فگر کو چھوڑ دیجئے, یعنی تقریباً 6000 سے اوپر کی آیات ہیں, اور ہر آیت کو آپ ایک مائل سٹون لیجئے. یہ پھر میرے جملے ان ساتھیوں کے لیے جو ابھی ہدایت کی طرف ابھی طلب جاگ کر اس قرآن کو سن رہے ہیں, تو یاد رکھیے آپ بالکل نہیں بھٹکیں گے. اس کتاب کو پورے شرح صدر سے لیجئے, پورے یقین سے لیجئے, کیونکہ اس کی ایک ایک آیت آپ کا رخ موڑ کر واپس اللہ کی طرف لے آئے گی, کبھی اگر آپ بدکنے بھی لگیں گے. ہاں سننا چھوڑ دے بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, سنتے رہیں گے تو بات سمجھ آتی جائے گی. تو اس بارے میں جو آیات ہیں ہدایت سے متعلق, اس میں سورۃ النساء آیت 168 ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کفر کے ساتھ ظلم کو بھی شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کو بخشتا ہے نہ اس کو راستے کی ہدایت دیتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 175 سورۃ النساء سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فام الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما, کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر اس کو محکم پکڑ لیں, آپ بھی پکڑ لیجئے, دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیجئے اس قرآن کو, پھر اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا اور ان کو اپنا فضل دے گا اور ان کو اپنا راستہ دکھائے گا جو سیدھا ہے. یعنی پھر اللہ کہتا ہے اب تمہیں میں سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا. بالکل وہی منظر ذہن میں لائیے کہ جب کوئی کسی سے راستہ پوچھے تو وہ کہتا ہے بیٹھو میں تمہیں خود ہی راستہ دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد سورۃ مائدہ شروع ہو جائے گی, تو سورۃ مائدہ کے اندر آپ کو ایک تو آیت نمبر 4 میں ہدی کے جانوروں کا تذکرہ ملے گا جو کہ اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ کو اس میں سے آگے جا کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 16 اس میں پتہ چلتا ہے کیا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, کہ جو اللہ کی رضا کی طلب چاہنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستوں پہ چلا دیتا ہے. دعا کیجئے اللہ ہمیں سلامت کر دے, اب ہم نے ہدایت کی طلب رکھی ہے اس رستے پہ چلیں, کرونا سے سلامت رکھ دے, ہر آنے والے وائرس سے, بیماری, حادثہ, پریشانی, چوری چکاری اور ہر دکھ تکلیف سے تو ہمیں بچا لے. اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتے ہیں. دعا کیجئے اے اللہ شہوت کے اندھیرے سے نکال کر شریعت کی روشنی میں لیا, اور سو آن جو بھی آپ کے دل دماغ میں اللہ سے دعا کر لیجئے. اور تیسرا کام وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں, یہ اللہ کا کام ہے. پھر آیت 44 سورۃ مائدہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے وقت پہ تورات بھی ہدایت کی کتاب تھی اور نور بھی تھا, یعنی ہر دور کی الہامی کتاب, جیسے کہ آج ہمارا پیارا سید قرآن پاک یہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے, اور ہر کتاب ہدایت کا یہی موضوع تھا. اس کے بعد آیت نمبر سورۃ مائدہ 46 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انجیل, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ خُدًى, تورات کا لفظ آگے آ رہا ہے منت توراتی و خدم و موعظت للمتقین. اس آیت میں انجیل اور قرآن دونوں کو ہدایت کی کتاب کہا گیا. شرط یہ ہے کہ یہ وہی اوریجنل ٹیکسٹ ہو جو اللہ کے طرف سے آیا تھا اور حضرت عیسیٰ کی زبان پہ تھا, لیکن آج آپ کو اس کی کوئی ایک بھی کاپی نہیں ملے گی. ایوری تھنگ از انٹرپٹڈ, فائلز کرپٹ ہو چکی ہیں تورات اور انجیل کی. اس کے بعد مائدہ 51 میں کیا ملتا ہے, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو دل سے فوراً دعا کیجئے کہ اللہ میں نے ظلم سے بچنا ہے. اور اس کے بعد پھر سورت مائدہ کی آیت 67 جس سے پتا چلتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے محروم نہ رکھنا. تو یہ تھا آپ کا ہدایت کا سفر. اب چلتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف. ہم ابھی اس بارے میں سورت نساء کا آیت نمبر 148 سے لے کر آخری حصہ یعنی 176 تک پڑھیں گے. پھر اسی بارے میں سورت المائدہ بھی شروع ہوگی. جو حصہ سورت نساء میں پڑھنے والے ہیں ذرا سا اس کا بھی تعارف لے لیجئے. اللہ کی پسند اور ناپسند کا ذکر ہے. آپ صرف اس فلو چارٹ کو اپنے دماغ میں بند کر لیجئے. تصویریں کھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی کاپی کے صفحے پھاڑ کر جو اسٹوڈینٹ سارے شہر کو بانٹ دے اس سے زیادہ نہ قدرہ کوئی نہیں ہوگا اپنی کاپی کا. اپنے اندر رکھیے, جب لوگ یہ سیکھیں گے ان کو بھی یہ ملے گا. آپ ان تصویروں کو کھینچ کر اپنے اوپر زیادتی کریں گے, یہ بھی یاد کر لو. اس لیے کہ ایسے علم نہیں پھیلتا, یہ تو سستا مال ہو جاتا ہے. آپ ایسی چیز اور لوگ اس کو پکڑ کر اس کو اپنی طرف سے جدھر مرضی جیسے کرتے پھریں, یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, دل اور سخت ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو آج کے دن کی نیکی کر لی ہے, اور آپ خود اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے بنانا بنائیں اس کا وقت ہی نہیں ملتا. تو اللہ کی پسند ناپسند میں پہلی چیز کسی کی برائی کا چرچا نہیں کرنا, پہلی آیت میں ہم ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر سود کی ممانعت, اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں آج پھر دیکھیے تیسرا مقام ہے جس پہ آج سود پہ بات ہونے والی ہے. اور ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ہمیں شروع کیے ہوئے. پھر دین میں رسولوں کا مقام اللہ کا پسندیدہ مقام ہے. انبیاء کی آمد کا مقصد ہدایت انسانی ہے. یہ اللہ کی پسند تھی کہ اس نے نبیوں کو بھیجنے کے لیے کوئی اور موٹیو نہیں رکھا, بلکہ ان کو ہدایت کے پیامبر بنا کر بھیجا. پھر اللہ کی بات کو جھٹلانا اللہ کو ناپسند ہے. نبی پر ایمان کی دعوت دینا اللہ کو پسند ہے. اور دلوں پہ مہرت لگتی ہے جب, تو یہ اللہ کے ناپسندیدہ دل بن جاتے ہیں. اور بدترین چیز اس بارے میں جو دو دفعہ پڑھیں گے وہ غلو ہے, اللہ کی ناپسندیدہ ترین چیز. اب یہ 8 چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں اس کو اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنا کے اپنے پاس لکھ لیجئے کہ میں نے بعد میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں ایسی کسی چیز کا شکار تو نہیں ہوں. آئیے دیکھتے ہیں سورت نساء کا یہ حصہ 148 سے 176 جو ٹیکس کے ساتھ اب ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے میں مددگار ہوگا جو ابھی تک ہم نے سمجھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. آیت 148 اور 149 اس کا ٹاپک لکھیے, برائی کا چرچا نہیں کرنا. کیسے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء, برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو, پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے. انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انسانوں کے معاملات میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بات نہیں پسند وہ یہ نہیں پسند. انسان کے کوئی دو لوگ آپس میں کسی معاملے پہ غیر متفق ہوں اور وہ بات کسی تیسرے تک پہنچ جائے, اور خاص طور پہ جب وہ بات گوسپ میں بدل جائے, جب محفلوں کی زینت ہونے لگے اور لوگوں کو ایسی چیزوں کے اندر انوالو کر کے بدنام کر کے کبھی پروپیگنڈے کے طور پہ اور کبھی کسی اور نام پہ ان کو رکھا جائے, تو یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. ایسی چیزوں کو جتنا زیادہ انسان ڈسکریج کر سکے کرنا چاہیے. اپنے آپ کو پاک کیجئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کی برائی کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، اور دوسروں کی تو کیا کرنی، آپ کو تو پھر اپنے رب کی کوئی بات اگر آپ کے دل میں کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے اس کو بھی دیکھیں تو آپ کبھی بھی دوسروں سے شیئر نہیں کریں گے. انتہائی بد اخلاق ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کی برائی کسی اور کے ساتھ کرے، اور یہی معاملہ اس بیوی کے لیے بھی ہے جو اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں کے ساتھ کرتی پھرے. حدیث سنیے اس موضوع پہ اور اپنے لیے ابھی سے عمل کا نقطہ لکھ لیں کہ جس کے ساتھ بھی معاملہ پڑے، چاہے کوئی ہمسایا ہے، کوئی کرایہ دار ہے، کوئی مالک مکان ہے، کوئی سسرالی تعلق ہے، کوئی دین کا کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، میں نے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جہاں میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتی پھروں اور دوسرے کو ظالم قرار دیتی رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. اس کو نوٹ کیجئے، کیا خوبصورت بات ہے. جب اللہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو پھر وہ کیسی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ ہاں، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا. دل چاہ رہا ہے اس پہ عمل کرنے کو؟ انشاءاللہ. تو آج کے بعد کوئی گوسپ نہیں، کوئی بیک بائٹنگ نہیں، کوئی دکھ سکھ کے نام پہ کسی کی برائی نہیں. ہاں، الا من ظلم، کسی جگہ آپ کو کوئی مقدمہ پڑ گیا شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، تو ظاہر عدالت میں کھڑے ہو کے تو بات کرنی ہے، یا کسی جگہ آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے، کسی مذہبی رہنما سے کوئی بات لینی دینی ہے، تو وہاں یہ اور چیز ہے. اس کے برعکس آپ کے میرے لیے کوئی گنجائش نہیں. اللہ سے دعا کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کروا لیا کریں، نہ خود برے بنے نہ اگلے کو برا بنائے. پھر آیت نمبر 150 سے 155، رسولوں کا مقام. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان راہ نکالیں، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت ہمیں سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ان میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. بڑا ہی اہم حصہ ہے اس موضوع میں، آگے دیکھیں. پھر آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان کے دل اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لے لیے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی، اور وہ درخواست کیا تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. دیکھیے ہے نا، چھوٹا منہ بڑی بات، کہ ہم تو اپنے سر کی آنکھوں سے اس مالک کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں آنکھیں دی، ہے نا اپنی اوقات سے بڑی بھی بات. بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک موضوع چل رہا تھا تو بیچ میں روکنا پسند نہیں کیا۔ پہلی بات تو ادھر وحدت ادیان کی بات ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا، اور وہ کیا کہ اسلام بڑا مشکل دین ہے، اور کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، ایسا کرتے ہیں، ساروں کو اکٹھا کر کے ایک بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور پھر اس سے ہم ایک نیا دین بنا لیتے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں معروف رہا، یہی دین الہی تھا شہنشاہ اکبر کے دور میں۔ آج یہی وہ جملہ ہے جو آپ کو قوالیوں اور کئی جگہ کے ایسے روحانی وازوں میں دکھتا ہے کہ جی رام کہو کہ رحمان کہو، بات تو ایک ہی ہے، اوپر والا نیچے والا۔ یاد رکھیے یہ دین کا بہت بنیادی نقطہ ہے، اس پہ بات کیے بغیر اگر آگے چلی جاؤں گی تو دل نرم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے مقام کے ساتھ ماننا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ دین کا بنیادی حصہ ہے۔ پھر اس میں ہم نے بنی اسرائیل کی طویل ہسٹری کے کچھ واقعات دیکھے جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو دیکھنے کا مطالبہ تک کیا۔ تو نوٹ کیجئے آیت 155 میں جو جملہ آیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو القلب المطبون علیہ، غلاف چڑھا ہوا دل، ربا لگا ہوا دل، یہ وہ دل ہوتا ہے۔ بالکل ان آیتوں کے اندر سے یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ بل تبا اللہ علیہا بکفرہم، اللہ کی رحمت سے دوری کی وجوہات میں پہلی چیز اللہ سے عہد شکنی کرنا، انبیاء کا قتل ناحق کرنا، احکام الہی کا کفر اور انکار کرنا، اور خود ساختہ دین پر جم جانا ڈھٹائی کے ساتھ۔ آج ذرا سمت مسلمہ کو لے کر دیکھیے، آپ اور میں اپنے اوپر لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پکارتی ہوں تو یہ عہد ہے، کیا اس کے تقاضے پورے کرتی ہوں تو لکھیے گا، اگر کلمہ پڑھیں لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہ کریں تو دل سخت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے عہد شکنی کی سزا بھی ملے گی اس بات پہ کہ انسان ایسے کام کیوں کر رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکموں کا انکار ہے، چلے آج انبیاء کا قتل ناحق اللہ کرے کہ نہ ہی ہو امت مسلمہ میں، لیکن دینداروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کا یقین رکھیے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کرنے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے خود ساختہ دین، اللہ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے۔ آگے آیت 156 سے 159 ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلانا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وقولهم على مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ یہ پوری چیک لسٹ ہے آپ کے سامنے اس وقت کہ کیسے انہوں نے اللہ کے دین کو بدلا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کفر تک کی بات ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اولئک هم الکافرون کہہ دیا جو نام کے کلمہ گو تھے لیکن اللہ کے دین کے ساتھ دوسری چیزوں کو ملانے والے تھے۔ اب یہاں ان کی ہسٹری کی کچھ مزید باتیں آپ کے میرے سامنے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے تو ان کے دل رقت کی بجائے قساوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں پکارتے ہیں۔ سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اپنا محاسبہ بھی کریں گے، بینگ اے مسلم، بینگ اے امتی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر ان کا بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ، جو کہ کون تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، یہ ہے قرآن کا فیصلہ، تو پھر بات تو وہی سچ ہے جو اللہ کہے، ہاں، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی تھی۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے چند تخمینی باتیں یعنی اندازے گیس ورک پر عمل کرنے کے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا جملہ اس میں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ 100 سے زیادہ تواتر کے درجے کی حدیثیں ہیں، جو حدیث کی بہترین قسم ہوتی ہے، یعنی چین نہیں ٹوٹی، چین چلتی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ اس کے باوجود بھی آج بھی کچھ لوگوں کو اس چیز کا کہہ لیجئے کہ گمان ہے، اور وہ اس چیز پہ اپنے آپ کو جمانا چاہتے ہیں، کیا کہ حضرت عیسیٰ آ کے جا چکے اور عیسیٰ مسیح نہیں بلکہ مسیلے مسیح آئیں گے۔ اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے، آپ کے بچے جن معاشروں میں، جن سکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ ویسٹ میں، وہاں ان کو ایسے عقائد بڑے خوبصورت طریقے سے کھلا پلا کر دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچے عیسائی جن کے دلوں میں حقیقت میں ایمان ہے، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یا ان کے دور میں اللہ ان کو اسلام دے گا۔ پھر آگے کچھ باتیں سود سے متعلق، آیت 160 سے 162، 160 سے 162، فبظلم من الذین هادوا حرمنا، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، دعا کیجئے ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے، اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں رکھے۔ پھر سورۃ آل عمران میں بھی راسخ ہونا فی العلم کی بات تھی، اصل میں رسوخ چاہیے۔ یہ جس وقت دور قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ چند چیزیں جو دل سے متعلق ہم شروع میں لے لیتے ہیں نا، یہ واقعی آپ کے دل میں رسوخ پیدا کریں گے، جم جائے گا، پہاڑوں کو رسیوں سے باندھ دیں، اس کیفیت کے اندر رسوخ کامل آتا ہے۔ اور سود کا جو موضوع دوبارہ آ گیا، تو حدیث کافی ہے، میرے بولنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں۔ سورۃ نساء 161 روایت ہے ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ 2277، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر، نوٹ کیجئے، کھلانے والے پر، یعنی ایک سود لیتا ہے تو دوسرا دیتا ہے، اس کی گواہی دینے پر، یہ کون ہے جو ایسی جاب کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس میں لینے والا بھی کوئی اور دینے والا بھی کوئی اور، لیکن یہ صرف اپنی جاب کے نام پر وہاں بیٹھا ہے اور کام کر رہا ہے، اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کا حساب لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ خود سوچئے، سارے سوالوں کا جواب ہے اس میں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ ہاں، علامہ اقبال کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی آج سے کئی سال پہلے، کہتے ہیں کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ جی، مشکل اردو ہے نا، لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کریں، تجارت بھی تو ہوتی ہے، اور تجارت، اور یہ تو انٹرسٹ ہے، اور یہ تو ہمارے اسٹڈی لون ہے، اور یہ تو ہمارا بزنس لون ہے، کہتے ہیں کہ ایک کو تو سود مل جاتا ہے، لاکھوں کے لیے وہ ایک موت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ امت کو اس سے نکال دے۔ آج دعا کیجئے، آج کا موضوع رقائق قلبی ہے، نرمی کے ساتھ، سافٹنس کے ساتھ۔ میں بھی کوشش کروں گی پورے پارے میں ایک بار بھی میری آواز میں سختی نہ آئے، لیکن دعا کریں اللہ میرا دل بدل دے، میرا دل نرم کر دے۔ سود کا پانی جس دل پہ پڑ جاتا ہے وہاں سختی آتی ہے، اور وہاں پھر آہستہ آہستہ ایک ایک دین کا ریچول چھوڑتا ہے۔ یہ بھی بات بڑے تجربے کے بعد دیکھی اور سنی گئی ہے کہ جب تک یہ نہ چھوٹے، ان معاملات سے بندہ نہ نکلے، ہدایت کی طرف خواہش رکھنے کے باوجود بھی انسان نہیں آ پاتا۔ آیت 163 سے 169، انبیاء کی آمد کا مقصد ہدایت انسانی، جشن منانا نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جشن آمد رسول، جشن نہیں منائے رسولوں نے، بلکہ رسولوں کے آنے کے اوپر اللہ نے ہدایت کے پیغام عام کر دیے. دیکھیے گا, ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جس طرح کے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کرام کی طرف کی, اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس ہارون اور سلیمان کی طرف, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اتنے انبیاء کا تذکرہ, اور پھر اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں, اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. ہم نے انہیں رسول بنایا, خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے, تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور با حکمت ہے, یعنی اللہ نے تو حجتیں تمام کر دی, اب اگر ہم پھر آگ میں چلے گئے تو سوچیے کیا ہوگا. اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی دیا, پیارا نبی دیا, وہ رسول دیا کہ جو پیار کے ساتھ لوگوں کو دے گیا. آپ دیکھیں رونے کا مقام ہے, اگر امت مسلمہ کا ایک فرد بھی آگ میں چلا گیا تو ساری امت کو رونا پڑے گا, اس کے اوپر تڑپنا پڑے گا. کہاں آپ کے چار بچوں میں سے ایک بچہ آگ میں چلا گیا اور دوسرے بچوں کو آپ عالم اور حافظ بنانے لگ جائیں, یہ نہیں ہوگا. اپنی دعاؤں میں آج ایک دعا شامل کریں, اللہ ہمارے دل نرم کر دے, اللہ ہمارے دلوں کی نرمی سختی میں نہ بدل جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ کے میرے سامنے لاتے ہیں, اور اس رسول کا مقصد اور آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اگر امت کو مل گیا ہے اور اگر اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر آپ کے دلوں کی نرمی کی کا ذریعہ بھی بنے گی. پھر فرمایا, جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا, یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے. ذرا سی اس پہ نگاہیں جمائیے اور ہدایت کی طلب کے ساتھ اس آیت کو دیکھیے, اور خود سے سوال کیجئے, میرا کون سا دوست ایسا ہے یا میری کون سی سہیلی ایسی ہے جس کی محفل میں میرا پھر غلط کاموں میں دل لگتا ہے. بس آہستہ آہستہ یا تو اس کو اس طرح بلا لیجئے یا اپنے راستے بدل لیجئے, کیونکہ ایسے لوگ پھر ایسی گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جہاں سے واپس آنے کا راستہ محدوش ہو جاتا ہے. فقط دل دلالم بعیدا, ایک ہوتا ہے کہ آپ اسی اسکول میں آنے والے تھے اور آپ ایک گلی دوسری پہ چلے گئے, آپ نکل کے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ادھر پہنچ جائیں گے, لیکن اگر آپ کو آنا ادھر تھا اور آپ سٹرومن میں دیکھ رہے ہیں اسکول کو, سٹرومنر میں جا کر ڈھونڈ رہے ہیں تو نہیں ملیں گے. کچھ لوگ ہدایت کے راستے سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں, فوراً آ جاتے ہیں, بس ایک پکار پڑتی ہے اور آ جاتے ہیں, یا جو الذین آمنوا اور لبیک ہو گیا, لیکن کچھ اتنا دور جا چکے ہوتے ہیں. پوچھئے خود سے, میں ہدایت کی طلب تو اپنے دل میں اب محسوس کر رہی ہوں اور کر رہا ہوں, لیکن میں کتنا کو بھٹک چکا ہوں, میں کتنی کو بھٹک چکی ہوں. فکر نہ کیجئے, آتے جائیے. نیویگیٹر کے اندر اگر آپ غلط راستہ بھی لے لیتے ہیں نا تو بولنا شروع ہو جاتا ہے, ٹیک یو ٹرن پلیز, ٹیک یو یہ چلے گئے آگے, چلے گئے آگے. یہ قرآن آپ کو روز نیویگیٹر بن کے بتاتا رہے گا. سنتے رہیے, کام جو کرتے ہیں بے شک کرتے رہے, مت چھوڑیے قرآن, نہ چھوڑیے, یہ ہے اس کا علاج. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان گمراہیوں سے دور کر دے. پھر فرمایا, جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا, نہ کوئی ان کو راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے, جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پر یہ بالکل آسان ہے. کیا پتہ چلا اس میں کہ اگر آج بھی ہدایت جان کر پھر کہ نہیں میں نہیں آ سکتی, میں نہیں کر سکتا, بہت دور, بڑی مشکل, تو پھر ایک ہی رستے پہ بس چلنے کی امید رکھیے, اور وہ جہنم کا رستہ ہے. پھر سبیل الجنہ آپ کا راستہ نہیں بنے گا, اور پھر وہاں جانے کے بعد تو کوئی یو ٹرن بھی نہیں ہے. الا طریق جہنم خالدن فیہا, اللہ سب سننے والوں کو اور سب جو بھی گھروں میں اپنے اپنے معاملات میں, یا اللہ ان کے لیے جہنم کے راستے مشکل اور جنت کے راستے آسان فرما دے. ہم سب کے سمیت یا اللہ ان ساری باتوں کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا لے. اور اس کے بعد آیت 170 سے 173, ٹاپک ہے غلوب سے بچنا. یا ایھا الناس قد جاکم الرسول بالحق, غلوب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے جا کر. اے لوگو, محسوس کیجئے, اے لوگو, کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا. یا ایھا الناس, او مین کائنڈ, او ہیومن. تو یہ قرآن ہیومینٹی کے لیے, مت کہا کریں یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. کئی دفعہ دعوت اور تبلیغ کے دوران بھی ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, ہمارے رسول نے یہ کہا. نہیں, تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے, تمہارے رسول نے یہ کہا ہے, اور ہمارے رسول اور ہماری کتاب کا پیغام بنا لیجئے. آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو اپنائیت بھی لگے گی اور سننے والا بھی اس چیز کے اوپر خوشی محسوس کر رہا ہوگا. تو کیا ہے خلوف؟ اللہ تعالیٰ پیار سے محبت سے پکارتے ہیں, اور یہ موضوع دو تین دفعہ آئے گا, آگے سورۃ الانعام تک چلتا جاتا ہے. اے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا, بس تم ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتری ہو, اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے, اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. اے اہل کتاب, اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ, اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے, جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہے. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو, اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے. رکیے گا یہاں, ٹرینیٹی کی بات قرآن میں آئی آج بھی. آپ کو پتا ہے کہ تورات یا جس کو بائبل انجیل کہتے ہیں, اس میں لفظ ٹرینیٹی نہیں. اللہ نے قرآن میں ثلاث اور تثلیث کی بات کر کے بتا دیا کہ اہل کتاب, تمہاری کتابوں کی کھوئی بھی چیزیں بھی قرآن سے ملیں گی, ہدایت والی چیزیں جو تم نے گمراہی میں بدل لی وہ بھی ادھر سے ملیں گی, اور تمہارے باطل عقائد پر مہیمن بن کر یہ کتاب ایسے ہی موجود ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے دے دیتی ہے. لہذا فرمایا کہ تین نہ کہا کرو. دیر از نو روم فار ٹرینیٹی, دیر از نتھنگ از لائک تسلیس, اور تھری ان ون, ون ان تھری از جسٹ لائک اے مسٹری. ان کے اپنے پریسٹ بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھری ان ون کیا ہے, بس ون ان تھری کبھی انڈے کو کہیں گے, ایگ از ایگ ہے, یوک ہے, اور اس کے اندر اس کا وائٹ آف ایگ ہے, باہر اسکیلٹن ہے اس کا. تو یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باز آ جاؤ, اسی لیے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو, کیونکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں, نہ تکبر نہ انکار, ہرگز ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. اللہ اکبر. پھر کرو کیا؟ پس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت کرے گا, اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے آر محسوس کیا, امبیرسمنٹ محسوس کی اور سرکشی کی اور انکار کیا, اور انہیں المناک عذاب دے گا, اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے غلوف کا موضوع ان آیات میں سمپ ہوا. غلوف کیا ہے؟ میں آپ کو اپنی گھریلو مثال سے سمجھاتی ہوں. کھانا پکاتے ہوئے نمک کتنے چمچ جلتا ہے؟ عام گھرانے میں جو کھانا پکتا ہے دو چمچ. مرچیں آپ میرے حال چار چھ ڈالتے ہوں گے, تین چار دو ڈال لیجئے. آپ سبزی ڈالتے ہیں ایک کلو, گوشت ڈالتے ہیں آدھا کلو. بس اس ریشیو پرپورشن کو بدلیے, نمک ڈالیے ایک کلو, گوشت چاہے سبزی اتنی ہی رہنے دیں, اور مرچ چاہے اتنی رہنے دیں, کیا وہ کھانا کھایا جائے گا؟ یہ ہے کھانے کا غلوف. نمک تیز ہو جائے تو اچھا کھانا, جو آپ کا فیورٹ کھانا ہے, وہ بھی آپ کے حلق سے نہ اترے, بد مزہ ہو جائے. اسی طرح اللہ کا دین اس نے پورے ریشو اور پرپورشن کے ساتھ دے دیا. حلال کی اپنی جگہ, حرام کی اپنی جگہ, مکروہ کی اپنی جگہ, اور اس طرح مستحبات کی اپنی جگہ. دین کو اس کے اصل پہ رکھو, کمی بیشی کرو گے پھنس جاؤ گے. سردیوں میں ہیٹ چلاتے ہیں, کتنی چلاتے ہیں؟ روم ٹیمپریچر لگے. بہت کم کر دیں گے تو سردی سے چٹریں گے, بہت گرم کر دیں گے تو بیمار ہو جائیں گے کہ باہر مائنس 20 اور اندر آپ نے 34 کیا ہوا ہے. بس ٹیک ایٹ دا روم ٹیمپریچر, اپنے آپ کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیے. دین میں کمی بیشی غلوب ہے, اس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو اور یہود کو خاص طور پہ, اور آج امت مسلمہ کو پکارا. نصارہ کا غلوف کیا تھا؟ کہ عیسیٰ جو اللہ کے نبی تھے ان کو بیٹا بنا دیا, یعنی نبی اللہ کو ابن اللہ کہہ دیا, کرسچینز کے بعد جیوز کا جو گلوف تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی جو عیسیٰ تھے ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا. اسلام کا امت وسط ہونا اور ماڈریٹ ہونا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس کے اصل مقام پہ رکھا, ان کو اللہ کا نبی اور بی بی مریم کا بیٹا کہا. اور آج امت مسلمہ کو اگر دیکھیں تو ہمارا غلوف کیا ہے, یہاں تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے چلتے ہیں. حدیث سن لیجئے, آپ کے سامنے میرے بولنے کی گنجائش نہیں کیونکہ میں نہیں بولتی. جہاں قرآن سے بات سمجھ آ جائے, حدیث سے آ جائے تو میرے بولنے سے کیا ہوگا, اور اگر اس کو پڑھ کے نہیں آئے گی تو پھر میرے بولنے سے بھی نہیں آئے گی سمجھ. تو حدیث ہے حضرت عمر کی روایت سے, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں, اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آج امت مسلمہ نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اللہ کے نبی کی پیدائش اور آپ کی وفات کے نام پہ وہ کچھ کرنا شروع کر دیا جو کسی دور میں نصارہ کرسمس کے نام پہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کو بھی ہدایت کی اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے تاکہ اپنی آخرت کو بگاڑنے سے ہم سب بچ جائیں. آگے آیت 174 سے 175, دین حق. یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. محسوس کریں اس نور کو, اس کی نورانیت میں دل نرم ہو رہے, رقت قلبی آ رہی ہے, دل میں آ رہی ہے تو کہیے الحمدللہ, دوسروں تک پہنچائیے اس پیغام کو, اور اگر نہیں آ رہی تو دعا کیجئے کہ اللہ دلوں کو نرم کر دے. اور یہ نور تو آ گیا, اب سورت کا اینڈ ہے, بالکل آخری آیتوں پہ اپنے آپ کو ہلکا سا رکھیے, بالکل ریلیکسڈ. سورت نساء میں کیا کچھ پڑھ لیا, شہوت سے لے کر اور یا ایھا الناس سے آیتیں شروع ہوئی تھی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ یا ایھا الناس کہہ کر قد جاکم برہان من ربکم کی بات کرتے ہیں. دیکھا جائے تو پہلی آیت کے ساتھ یہاں سورت پوری ہو جاتی, لیکن آگے چند باتیں کر کے آپ کو مجھے بتا دیا کہ جس دل کے ساتھ سورت نساء میں داخل ہوئے تھے ذرا سا چیک کرو, کیا اسی دل سے واپس آ رہے ہو یا کچھ بہتری ہوئی, کچھ دھلائی ہوئی. آپ دیکھیے کہ برتن پہ آئل لگ جائے یا جل جائے تو اس کو آپ کبھی ویم سے دھوتے ہیں, کبھی اس کے اوپر کوئی جونا لگاتے ہیں. کیا قرآن کے ان چھ پاروں نے آپ کے میرے دل کو تھوڑا سا دھو دیا؟ الحمدللہ بولی اگر دھل گئے تو پھر اگلی آیت آپ کے لیے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف راہ راست دکھا دے گا. میں ان سارے ساتھیوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اس وقت بھی ہدایت کی طلب کے ساتھ اس قرآن کو سن رہے ہیں. پہلے سے میں آپ کو انشاءاللہ 30 سیڑھیوں کا ایک امیج دوں گی آگے جا کر, جو آپ خود اپنے لیے رکھیں گے کہ پہلے پارے کے ساتھ دوسرے کے اور تیسرے کے اور آج ساتویں سیڑھی پہ پہنچ کر کتنا کو ہدایت کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں, کتنا ہدایت کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں. انشاءاللہ آپ خود اینڈ پہ فیل کریں گے کہ آپ تو بالکل اوپر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں, ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بلکہ کہیے میرے ہی جیسے لوگ ہیں جو السابقون الاولون میں ہوں گے, میرے ہی جیسے لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں جائیں گے, میرے ہی جیسے لوگ ہوں گے, ان کا بھی ایک دل اور دو گردے اور دو پھپھڑے اور ان کی بھی ایک زبان اور دو کان ہوتے ہیں, میرے میں کیا کمی ہے؟ اپنے آپ کو اپلفٹ کیجئے, سر اٹھا کے جئیے. اگر گناہوں نے آپ کو دبا دیا ہے, اگر آپ کی روح تار تار ہو چکی ہے, اگر آپ شہوتوں میں لتھڑ چکے تھے, ایک لمحے کے لیے کہیے کہ اللہ بس ختم, آج کے بعد نہیں. رفتوں میں تھے, برائیوں میں تھے, بد نظری تھی, بد نگاہی تھی, کانوں میں, ہاتھوں میں, دل, دماغ, شرمگاہ, کوئی بات نہیں. آپ کا رب آپ کو اب کہہ رہے واعتصموا بہ, ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر سے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے. اور یہاں ایک دعا کریں, اے اللہ تو میرا ہاتھ تھام لے. ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ میلے میں جاتا ہے, باپ کہتا ہے میرا ہاتھ تھام لو. جب باپ نے کہا کہ اس کی ہوئی انگلی پر بچے نے نہیں پکڑائی, بچے نے انگلی نہیں تھامی, باپ کو غصہ آیا, اس نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے. خیر وہ میلہ شیلہ جو گھر ختم ہوا, گھر جا کر اچھے باپ باپ نہیں سمجھاتے ہیں, کہا کہ میں نے جب تمہیں کہا کہ میری انگلی تھام لو تو تم نے کیوں نہیں تھامی؟ کہا ابا میں نے اس لیے نہیں تھامی کہ اگر میں آپ کی انگلی تھامتا تو مجھے ڈر تھا کہ وہاں کوئی کھلونا دیکھ کر, کوئی جھولا دیکھ کر میں انگلی چھوڑ دیتا, کوئی کشش کوئی اٹریکشن مجھے دنیا کی اور اس میلے کی دکھتی تو میں چھوڑ دیتا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر آپ میری انگلی تھامیں گے تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے وَاتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. بولیے, اے اللہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, اے اللہ میں ہدایت کی طلب والا دل لے کر آ رہا ہوں, آپ مجھے تھام لیں. اور اس کے اوپر تو بڑی باتیں ہیں, آپ اس کو میں چھوڑ شروع کر دوں اعتصام باللہ, تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور کچھ کو اللہ ڈھونڈتا ہے, کچھ جنت کو پانا چاہتے ہیں کچھ کو جنت پانا چاہتی ہے. آپ دیکھیے کہ دلوں کی جو اقسام ہوتی ہے نا, تو اس میں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنے کی راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ کے دل کیسے چلتے ہیں تھوڑی سی ایک انالیجی لے لیجیے, شاید اگلی باتیں کرنے یا سننے کا کسی کو موقع ہی نہ ملے اور یہی بات آپ کی میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو اپنے دل کو چیک کیجئے, میرے دل کو کس کی طلب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل کی تین قسمیں, القلب ثلاثۃ انواع. پہلی قسم ہے قلب مشغول بالدنیا, وہ دنیا میں مشغول ہے, اس کا ہم اس کا غم سب دنیا ہے, اس کی مصیبتیں دنیا کی, اس کے غم فکرے توہمات مشغولیت دنیا دنیا دنیا. اور ایک دوسرا دل ہے جو قلب مشغول بالعقبا یا بالجنہ کہہ لے, یہ وہ ہے جس کو آخرت کی فکر ہے, یعنی ایک دنیا میں کھویا تو ایک آخرت میں کھویا ہوا ہے, اس کو ہر وقت آخرت کی فکر ہے. یہ سیکنڈ سٹیج بنتی ہے, اس کے اعلیٰ درجے ہیں. یہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں لیتا جو آخرت کی قیمت پہ لینی پڑے. وہی بات ہے, یہ دنیا بیچ کے آخرت نہیں لینا چاہتا, آخرت دنیا بیچ کے آخرت تو لے لیتا ہے لیکن آخرت بیچ کے دنیا نہیں لیتا. لیکن ایک تیسرا بھی دل ہے کہ جو قلب مشغول بالرب بالمولا باللہ, جس کا دل اللہ میں مشغول ہوتا ہے, اس کو جنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اس کے پلیئر کو پانے کی بھی چاہت ہوتی ہے, اور اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی کی. تو واتسمو بھی, اس پہ اپنے دل کو کہے کہ اللہ مجھے تیری طلب لگ جائے, مجھے تیری رضا سب سے پیاری لگنے لگے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, یہ آپ کی ہدایت کی آیت بھی ہے کہ پھر اللہ جب راستے دکھاتا ہے پھر وہاں سے راستے بنتے ہیں جس کا آپ گمان بھی نہیں کرتے, سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کیسے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کر دیا. پھر آپ دیکھیں یہ جو نور مبین کی بات ہے آیت 174 میں, اس پہ ایک فلو چارٹ ہے آپ کے سامنے. کیا ہے یہاں نور مبین؟ یہ قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ نور مبین ہے جو آپ کے سامنے اس وقت نور القرآن کی صورت میں. مجھے اس ادارے کا نام بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ قرآن کا نور گھروں میں دلوں میں جاتا ہے, پھر ہی کہیں جا کر ہدایت کے رستے نظر آتے ہیں. تو یہ نور مبین ہے, اس کو یہاں دیکھیے برہان کہا گیا ہے, اللہ کی رحمت اور فضل اور صراط مستقیم پہ چلانے کا راستہ. تو سورت کے تتمے پہ پہنچ کر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ چاروں چیزیں میرے لیے بھی آسان کر دیں. اور اب آخری آیت سورت کی 176, کلالہ کی وراثت. دیکھیے گا, یس تف تو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا, اگر اس کے اولاد نہ ہو پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا, اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ کیا ہوا؟ وراثت کے احکامات تو شروع میں آئے اور وہاں بھی کلالہ کا حکم گیا تھا, یہاں صرف باپ کا فرق ہے. مختلف اقسام ہوتی ہیں بھائی بہنوں کی وراثت ملنے کی, تو سگے اور سوتیلے کا فرق ہے, لیکن بس یہاں یہ سمجھ لیجئے. علماء کرام سے کسی نے اگر یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا ہوا, نعوذ باللہ کوئی غلطی لگ گئی تھی, یہ بعد میں کرنا تھا, ذرا اس کو جوڑ دیں, نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو الگ سے سورت کے آخر میں اور باقی آیات کو بالکل سورت کے شروع میں رکھ کے یاد کر لیجئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم سے یہ موضوع شروع ہوا تھا, آیت 14 ہے غالباً, تو وہاں شروع کیا یہاں ختم کیا. اس سے وراثت کے احکامات کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دیکھو یہ اتنی اہم ہے. بالکل دو بریکٹس میں لگی ہوئی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھائی بہنوں کے حصوں کو صحیح طرح لینے والا بنائے. اور میں اپنی طرف سے ایک جملہ بول دوں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ اس لیے کہ اور بھی حصے تو رو دھو کے دے ہی دیے جاتے, لیکن بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے جان پہ پڑتی ہے. بھائی بہنوں کا اللہ کے حکم سے باپ یا ماں کے مال میں جو حصہ ہے وہ اتنا کھول کے بیان کر دیا, اس کے باوجود اگر پھر اس میں کمی بیشیاں ہوں تو یہ زیادتی کی بات ہے. تو آئیے اس کتاب کو پڑھیے, کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے رقت قلبی کے لیے اس کتاب کو پڑھیے. اور اگر کسی بھائی نے بہن کا حصہ مارا ہے یا کوئی اور اسی کا الٹ یا اپوزٹ, تو اس کو فوراً دیکھ کر اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے. آگے ہے جی بہت ہی خوبصورت سورت المائدہ. آپ سورت المائدہ کو دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے یہ پانچویں نمبر کی سورت ہے. سورت الفاتحہ کو چھوڑ دیں تو چار بڑی بڑی مدنی سورتیں پڑھی. یعنی ابھی تک آپ کو قرآن کا جو مزاج دکھا ہے نا, اب آگے جا کر تھوڑا سا فرق ہوتا ہوا دکھے گا. اس کا وہ حصہ جو اس پارے میں آئے گا وہ آیت 1 سے 82 ہے. چند باتیں اس حصے میں آنے والے مضامین کے ابھی سمجھ لیں, کیونکہ جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں نا تو اس وقت آپ کی توجہ نہیں ہوتی, آپ بس ترجمے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز عہد نبھانا, اور لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ سورت المائدہ کا ایک نام سورت العقود بھی ہے. پہلی ہی آیت میں آپ دیکھیں گے عہد نبھاؤ, کیونکہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے. مومن بات کر کے مکر نہیں جاتا, کمٹمنٹ کر کے نبھاتا ہے اور اپنی باتوں کو, اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے اوپر نہیں ڈال دیتا. تو اس میں جو چیزیں ہم دیکھیں گے عہد نبھانے کے ناطے سے خاص طور پہ, اس میں کیا ہے کہ تعاون صرف نیکی کے کاموں پہ ہوگا. غلط کاموں اور برے محفلوں میں اور بری رسموں میں جہاں اللہ کی نافرمانی اور عہد تعاون کرنا, خود کو ہدایت کے راستے سے ہٹانا ہے اور دل کو سخت کرنا ہے. پھر اسی طرح سے اس میں دین کی تکمیل کی خوبصورت آیت آنے والی ہے. آپ ابھی سنیں گے تھوڑی دیر میں کہ جس قافلے کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا تھا نبوت کے نام پر, وہ محمد مصطفی مجتفیٰ پہ پورا ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت پہ. پھر اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی حلت, یعنی کیا کتابیہ عورت سے ایک مسلمان لڑکا یا مرد شادی کر سکتا ہے, اس کا تذکرہ اور اس کی پھر شرائط ہیں ادھر. پھر وضو کا طریقہ ہے, عدل کرنا تقوی سے مشروط ہے, عہد شکنی سے بچنا ہے, اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت آپ کو ملے گی, حسد پہلے انسانی قتل کی وجہ بنا تو قابیل قابیل کا قصہ بھی اسی بارے میں آئے گا, پھر ڈکیتی کی سزا کیا ہے, چوری کی کیا سزا ہے, تورات کے کیا احکامات ہیں, کس طرح سے چیزیں وہ اس میں ہمیں دکھتی ہیں. پھر اسی طرح سے نیکیوں میں سبقت کرنا فاستبقوا الخیرات کا تذکرہ ہے, جہالت کے کاموں سے بچنے کے لیے افحکم الجاہلیت یبغون کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہٹا دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, تو کوئی جو جاتا ہے جو نکلتا ہے وہ شوق سے نکلے, اللہ کی وہ ضرورت نہیں, اللہ کی مجبوری نہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے, کھیل تماشے والی محفلوں کو دین کا نام نہ دو. پھر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے, غیب سے رزق کے خزانوں کا ملنا, دین کی ہر بات پہ عمل کرنا, اور پھر آپ دیکھیں گے آخری آیتوں میں کہ نرم دل والے ہی ہدایت پاتے ہیں. رقت قلبی مانگیے, دل کی نرمی انسان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتی ہے ہدایت میں جانے کے لیے. اور پھر یاد رکھیے کہ سورت المائدہ کا مزاج چند جملوں میں, صرف تفصیل میں نہیں جانے کا وقت, لیکن پھر بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں, کیونکہ آپ ٹرسٹ کر کے اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو سورت مائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی سورت ہے, اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اس کے حلال کو حلال سمجھو, حرام کو حرام سمجھو, کیونکہ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. اللہ نے اس آیت کو, اس سورت کو آخر میں رکھا, اور اس میں بہت سے احکامات ہیں. دو لفظ لکھ لیں, شریعت ان اے نٹشل اور نفاذ شریعت. اس سورت کو اگر بانٹوں تو شروع کے دو رکوع میں آپ کو امت مسلمہ کے ناطے سے چیزیں ملیں گی, پھر ایک طویل حصہ اس کا نفاذ شریعت پہ ہے, بنی اسرائیل جو آج یہود اور نصارہ دو گروہوں کے نام پہ, اور آج مسلمان ہم تیسرا الہامی مذہب کہنے والے تینوں سے اللہ کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ لو شریعت اس کو نافذ کرو. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک شوہر ہے سبزی لا کر کہتا ہے بیگم اس کو پکاؤ, اب وہ پکائے نہ اور اس کو گلا دے یا جلا دے یا اس کو اور خراب کر دے تو اس کو غصہ آئے گا. اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے جو پیغام دلایا تھا وہ یہی تھا کہ یہ چیزیں اس کو امپلیمنٹ کرو. ہر دور میں نبیوں کو یہ پیغام دیا گیا اور انہوں نے اپنی قوموں کو یہ کہا, لیکن وہ نفاذ شریعت اصل میں اسلام کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا. یہ سارا کچھ ایک ڈیٹیل بڑی پرفارم سورہ ہے. آپ چاہیں تو آیت بائی آیت میں اس صورت کی تفسیر سنتے جائیے. ایک سے دو آیتیں ڈیلی ہوتی تھی ہماری ون اینڈ ہاف آور میں, اتنی ان ڈیپتھ ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی بھی وضاحت اس میں نظر آتی ہے. اس وقت ہم پڑھیں گے اس کے ترجمے کو اور ساتھ ہی ساتھ پھر عمل کے چھوٹے چھوٹے نقطے لیں گے جس پہ غور و فکر ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. ٹاپک لکھیے آیت 1 سے 2 کا, معاہدوں کو پورا کرو. اے ایمان والو عہدوں پہ ایمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے, مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا, یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو, نہ ادب والے مہینوں کی, نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے ہوئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہوں, اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزکاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم اور زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. آیاتوں کا یہ حصہ صلح حدیبیہ کے اس موقع پہ نازل ہوا تھا, کہاں مسلمانوں کو مکہ سے چند میل کے فاصلے پہ روک دیا گیا تھا اور پھر اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. ان آیات میں جو بات آپ کے میرے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کبھی کبھی ایسی کیفیت میں ڈال دیتا ہے کہ حکمت سمجھ نہیں آتی, تو ایسے وقت میں لیڈر کی بات پہ اعتبار کر لینا چاہیے. یہ بات صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے دکھایا. دوسری بات اس میں شکار کی ہے. عرب لوگ مہینوں کا سفر کر کے حرم میں آتے تھے تو راستے میں شکار کرنا ان کی ضرورت تھی, گوشت کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا ان کے پاس, لیکن احرام کی حالت میں احرام پہ شکار پہ پابندی لگا کے آزمایا گیا کہ بندہ مومن پابند زندگی گزارے. واپس آئیے اپنے اس ہدایت کے ٹاپک پہ. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنے کا نام. بندہ بندہ ہے, رب رب ہے. تو آپ جب اللہ کی پابندیاں احرام کی حالت میں قبول کر لیتے ہیں, جیسے آج کل روزے کی حالت میں کچھ پابندیاں آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں, بس اس کو پھیلا کر پوری زندگی پہ لے آئیے. یہی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس حصے کی خوبصورت آئے تعاون علی البر و تقوی, اس پہ بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے. پیچھے ہم نے بر کی بات کی تھی نا, نیکیوں پہ اور تقوی کے کاموں پہ تعاون کیجئے. عموماً ہم صلہ رحمی کے نام پہ رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستیوں اور محبتوں کے نام پہ گناہوں پہ تعاون کرنے والے بن جاتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تعاون علی البر جو ہے یہ انسان کو بچائے گا اور تعاون علی الاثم والعدوان غلط پہ آئے گا. اپنے لیے ایک سوال لکھے, میں کسی کی مدد جب بھی کرتی ہوں کیا وہ ہمیشہ نیکی کا ہی کام ہوتا ہے یا کبھی گناہ کا؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں نیکی کیا اور گناہ کیا غلط کیسے ہی, تو پھر اس کتاب کو سمجھیے. اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ واقعی اس چیز کو محسوس کر لیں گے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب قساوت قلبی ہوتی ہے اور رقت قلبی نہیں رہتی تو مذہبی طبقہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کے نام پر تعاون نہیں کرتا اور سو آن جو بھی اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. اور میں یہ چیز ہر سال دیکھتی ہوں اور ہر موقع پہ دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ جو ابھی ہدایت کی طرف اس طرح نہیں آئے وہ تو آگے بڑھ بڑھ کر ان چیزوں کو آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں, اور ایک ایک بندہ ایک ایک چیز میں حصہ ڈالتا ہے. جیسے آج کل دور قرآن چل رہا ہے تو کبھی جو ساتھی ملے ہیں یا جو بھی میسیجز آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں پانی کی طرح لوگ اس لنک کو اور اس پیغام کو شیئر کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کو سب پتہ یہ ہو رہا ہے وہ ایک لفظ نہیں کہتے, کیوں؟ پھر لوگ ہمارا نہیں سنیں گے. تو جب ہمارا تمہارا پڑ جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. پوچھئے, آپ کوئی کام نیکیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, ہم بھی دورہ قرآن کرائیں. تو جو ہے, جس سے فائدہ ہو رہا ہے, کیا آپ نے اس کا پیغام دیا؟ آپ یہ جملہ مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, بات سمجھنے کے لیے بولی گئی ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی پسند کے کاموں کا تعاون اور دوسرے کا نہیں. ہماری تو ذمہ داری نہیں, ہم تو اب ساتھ ہی نہیں. بھائی, آپ اپنے ساتھ تو رہیے, تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. آپ کو کھلا پلا کے ماں باپ بڑا کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ بعد میں ان چیزوں کو لے کر ایک نقشل میں بند ہو جائیں تو وہی بات ہے کہ تستبدلون الذی یتنا باللذی و خیر. تو تعاون البر کرتے وقت اپنے دلوں کو کشادگی کے ساتھ کھول کر رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ صرف قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا نہیں, بیچاری بچوں والی ماؤں کے بچوں کو سنبھال دیں تھوڑی دیر, کہ وہ بھی روزے میں آرام کر لیں. ساس ہے تو بہو کو تھوڑا ٹائم دے دے, بہو ہے تو ساس کو کہ کچن سے آپ نکلیے, میں آپ کے ساتھ تعاون کروں. ساس کا ہی تو کام نہیں ساری افطاری بنانا, اور بہو کا ہی تو کام نہیں ہے سارے برتن دھونا سمیٹنا. زندگی میں گھروں میں خوبصورتی لانے کے لیے مل جل کر کام کیجئے. اور میں یہاں دعا دوں گی ان سب کو جو اس وقت بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور آگے پیچھے, جو اس سارے پروجیکٹ میں ایک کلک کے ساتھ بھی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور اس وقت جو آن ڈیوٹیز موجود ہیں, پولیس کہہ لیجئے کہ افسروں کی طرح یا فوجیوں کی طرح ہر پلیٹ فارم پہ جو ایز ایڈمن ہے, میں سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ان سب سے راضی ہو جا اور ان کو بہترین طریقے سے اپنے رستوں میں کھپائے ہی رکھ. لوگوں کو نام نہ پتا ہوں, رب کو نام پتا ہوتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 3 سے 4, حلال اور حرام کے احکامات ہیں. اور یا نوٹ کیجئے, سورت مائدہ میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کثرت سے دکھے گا اور حلال اور حرام کا تذکرہ کثرت سے ہوگا, کیونکہ اب آخر میں یہی تو رہ جاتا ہے. جب دل نرم ہو جاتا ہے, جب ہدایت کی طرف آپ کے قدم بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں نا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ آپ کو حلال حرام بتانے لگ جاتے ہیں. فرمایا, تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو, اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو, اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو, جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو, اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو, اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو, لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں, اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو, یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. یہ آج کے لفظ کو ذرا سبھی دیکھ لیجئے کیونکہ اوور لک نہ ہو جائے. الیوم کا لفظ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے, چلے آج پڑھ لیتے ہیں پوری, اگلی پھر دیکھتے ہیں. خبردار, تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا, آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا. پس جو شخص بھوک کی شدت میں بے قرار ہو جائے اور بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو, تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے. آپ نے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت آیت پڑھی, اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہود نے رش کیا تھا کہ کاش یہ آیت نازل ہوتی ہم پہ تو ہم اس دن عید مناتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس دن ایک نہیں دو عیدیں تھی, حجت الوداع کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور اسلام کی خوبصورتی کو یہاں بیان کیا گیا. الیوم سے مراد وہ وقت جب اسلام عروج پہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غلبہ اسلام ہو گیا, اسلام مکہ مدینہ سے نکلتا ہوا باہر کی حدوں پہ آ گیا. آپ کو مجھے اس پہ خوشی محسوس کرنی ہے, اپنے لیے یہ عمل لیجئے اور اپنے عمل کے لیے یہ بات رکھیے کہ میں نے اس پورے اسلام کو لینا. اسلام ان نٹشل, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دیکھیے اتنا پیار اللہ کو آپ کے اسلام سے, نام بھی اللہ نے رکھا اسلام کا, اس کو نعمت کہا اور اس کو پورا کیا. تو پہلے تو نیت کرتے ہیں کہ ہم پورا دورہ قرآن سنیں گے, بیچ میں نہیں رہنا, جو چھوٹ رہا ہے اگر کسی وقت تو اس کو پیچھے سے جا کے سننا ہے, دوسری بات آخر تک سننا ہے, اینڈ تک, پھر انشاءاللہ سوری ہدایت کا یہ سفر آگے بھی چلتا رہے گا. اور میں نے پورا دین سیکھنا ہے, اسلام اے ٹو زی, پورا دین ہمارے لیے ایک کورس کی صورت میں موجود ہے الحمدللہ. غالباً آج سے 3 سال پہلے ہم نے اٹلانٹا انسٹیٹیوٹ سے یہ کورس کنڈکٹ کیا تھا. مجھے امید ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں بات میں ہم کنڈکٹ کریں گے, آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی دین سیکھیے, چار چیزیں جمع کر لیجئے، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، یہ ہے اکملت لکم دینکم. بعض دفعہ ہمارے عقائد میں ضعف ہوتا ہے، ہم عبادات پہ بڑا زور دیتے ہیں. بعض دفعہ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو عبادت ہی نہیں کرتے، کیا ضرورت ہے جی، اللہ معاف کر دے گا. تیسری صورت خود ہی بنا لیجئے، چوتھی، اور آخر میں تو کیا کہتے ہیں جی، ہمارے معاملے کتنے اچھے ہیں، ہم لوگوں کا خیال کتنا رکھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو آخری جا کے جڑوں سے اوپر کہہ لے کے پتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم دیکھو نہ اخلاق تو کتنا اچھا بکھیرتے ہیں، نہ نماز روزہ ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ معاملات گھر والوں سے برے، ساری دنیا کے ساتھ اچھے. تو الیوم اکملت لکم دینکم پہ نیت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں اور اخلاقیات میں کل سرخرو کر دینا. کسی ایک پرچے میں فیل ہو گئے تو پکڑے جائیں گے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر فرمایا یس سلونا کا، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. دیکھیے ایک جملہ ہائی لائٹ کر لیں بس اس کو، سمپل بات، سب حلال چیزیں، پاک چیزیں حلال ہیں. اصل الاشیاء اباحتن، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ حرام، یہ حلال. سمپل بات، ایوری طیب تھنگ از حلال ان اسلام. اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے، تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. شکار عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، ایسے ہی جیسے آج کے بچوں کو ویڈیو گیم سے روکا جائے، تو ان کو شکار سے روک کر اللہ نے بتا دیا کہ پابندی اور آزمائش تو عموماً پسندیدہ چیز پہ ہی آتی ہے. آج آپ میں جس چیز میں بہت دل لگاتے ہیں، اس پہ اگر پابندی لگا سکے تو لگا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ایک ایک رکاوٹ اس رستے میں جو ہمارے آتی ہے اس کو دور کر دے. اس کے بعد آیت نمبر 5 بڑی اہم ہے، آپ ان ریفرنسز کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح جائز ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اہل کتاب کو کہہ لیجئے یہودی یا نصرانی، اور پیار سے کہہ دے تو گوری، کیا گوریوں سے نکاح ہے؟ تو آئیے قرآن کی شرائط اور قرآن کی دی ہوئی ساری چیزوں کو دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کھانے کی بھی بات ہے. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. نوٹ کر لیجئے، ذبیحہ کون سا جو اسلامی کلی ذبح ہوگا، اور دو شرائط ہیں، لکھ لیجئے، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کی رگے گردن کاٹ کر اس کو چھوڑ دینا، فالتو خون بہ جائے، باقی خون نکل جائے گا، تو وہ جائز ہے. یہ دو شرائط مسلمان پوری کر لے تو بھی حلال ہے، اور یہ دو شرائط عیسائی پوری کر لے، یہودی کر لے تو بھی ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک شرط بھی یا دونوں ہی شرطیں مسلمان دچر بھی نہ کرے تو بھی حلال نہیں ہے. دیٹ از دا تھنگ. باقی رہ گئے اسلامک سٹور اور یہ نان سٹور اور فلان نان ذبیحہ، اب اس پہ بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ہماری چوتھی، پانچویں، دسویں نسل جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا میں ہے، اور یورپ میں بھی تیسری چوتھی نسل تو ہے. تو اب یہ تو سوال آؤٹ آف کوشچن ہے، آؤٹ ڈیٹڈ کوشچن ہے کہ کیا ریگولر سٹوروں کا ہم کھا سکتے اور کینٹکی کھا سکتے اور ان کا اور جو چین فوڈ ہے. آپ دل مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا. یاد رکھیے، ہدایت کی طلب جب دل میں لگ جاتی ہے نا تو تھوڑی بات اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. دوسری بات، آپ دیکھیے کہ پاک دامنی کی شرط ہے ایک کتابی عورت کے ساتھ نکاح میں، یہ نہیں کہ پہلے 4 سال اس کو گرل فرینڈ بنا کے رکھو، اس کے ساتھ خوب تعلقات رکھ لو اور بعد میں کو چلو اب شادی کر لو، یہ تو آپ کو ایک مسلمان سے جائز نہیں ہے، تو کہاں پھر یہ. اور اگلی بات یہ کہ الیوم کی شرط کے ساتھ ہے، حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی ایسے نکاحوں پہ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایسی عورتیں بے حیائی لاتی ہیں، اور پھر ہماری اپنی مسلمان عورتوں سے کون شادی کرے گا. ہاں اگر آپ اچھے مسلمان ہیں، ویری گڈ مسلم، اور کوئی ایسی سسٹر ہے جو اسلام کی طرح انکلائنڈ ہے، اور اس شادی کے نتیجے میں وہ اسلام پہ آئے گی اور آپ اس کو اچھی مسلمان بنائیں گے، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ بگڑے ہوئے مسلمان خود ہی ہیں، تو خدا کے لیے یہ چپنگا نہ لیجئے، اس کو کیا آپ نے اسلام دینا ہے، کچھ سالوں بعد آپ بھی اسلام چھوڑ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور جس طرح ایک مسلمان عورت سے نکاح کی شرائط ہیں، بالکل ادھر بھی نکاح ارینج ہوگا. کیسے؟ جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں. یعنی یہاں بھی کورٹ میرج کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. دعا کیجیے اللہ دل نرم کر دے، دلوں میں جو ماں باپ اور اولادوں کے ماں بہن سختی آ چکی ہے اللہ اس کو دور کر دے، اور دل سوزی کے ساتھ ماں باپ بھی اپنی اولادوں کو اسلام کی طرف لے کر چلے. آگے آیت 6 سے 7 طہارت کی اہمیت ہے. کچھ مسائل ہیں وضو کے اور تیمم کے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یعنی ٹوائلٹ یوز کیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو یعنی بیوی سے تعلق ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. ان آیات کو پڑھتے وقت اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیے. رخصتوں بھرا دین ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں اسلام کی طرف آتے ہوئے. اسلام بہت آسانیوں والا دین ہے، اور وضو، غسل، یہ سارے مسائل پڑھنے کے لیے آپ تفہیم السنہ کی کتاب الطہارہ کی آڈیو سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی مجھے لگتا ہے اب موجود ہیں، بکس تو آپ کے پاس موجود ہوں گی. ان مسائل کو سیکھیے، کیونکہ یہ حلال حرام کے معاملے ہیں. ایک شادی شدہ جوڑا زندگی گزار رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ حلال اور حرام کیا، تو آپ بتائیے کہ نماز روزہ پھر کیسے قبول ہوگا؟ آہستہ آہستہ پھر انسان ان چیزوں سے بھی دور ہونے لگتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8-11، اس کے اندر ٹاپک ہے عدل کرنا تقوی سے مشروط ہے. یعنی جب تک تقوی نہیں ہوگا عدل نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل بات پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. انسانی رشتوں میں، ماں اور بھابھی کی جنگ لڑائی میں، ساس اور بہو کے مسئلے میں عدل کا ساتھ دیجیے. بیوی اور ماں کا معاملہ ہے تو آپ بیٹا بن کے اور شوہر بن کے دیکھیے کہ کون حق پہ ہے. ماں کی غلطی ہے تو ادب اور پیار سے عاجزی سے اس کو سمجھائیں کہ ماما آپ کا یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور اگر بیوی کی غلطی ہے تو اس کو پیار اور کیئر کے ساتھ کہو کہ بیگم کوئی بات نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو، یہ اور وہ. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ گھر جڑے رہتے ہیں، اور جو شوہر بیوی اور ماں کے بیچ میں توازن رکھتے ہیں، عدل رکھتے ہیں، پھر وہ گھرانے دیر تک چلتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے، شاید میں نے کوئی آیت چھوڑی، چلے میں پھر پڑھ لیتی ہوں بیچ میں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی یعنی تمہاری جان لینا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. خود سے پوچھئے، 6 پارے پڑھنے کے قریب آ گئی ہوں، کیا اللہ پر بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے؟ تو بولیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دن بدن ہمارا اپنے ساتھ تعلق بڑھاتا رہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 14، ٹاپک ہے چکنی سے بچنا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یا پھر وہی چیزیں جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی تھا. آپ کو بہت ساری آیتوں میں سورت بقرہ ہی کے موضوع کے اندر میں کچھ مزید چیزیں دکھ رہی ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. اللہ ہمیں راہ راست سے بھٹکنے والوں میں شامل نہ کرے. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے. اب یہاں ذرا سے دل کی سختی کے اسباب اور وجوہات جمع کرتے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج امت مسلمہ کے دل سخت کیوں ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا چکے، یعنی پک اینڈ چوز. 30 پاروں کی جگہ 5 سورہ ہی کافی ہے، موٹی موٹی صورتیں ہی پڑھ لیتے ہیں اور نصیحتوں کے لیے قرآن کو نہیں پڑھتے، اور جیسے تورات والوں نے کیا آج مسلمانوں میں اس کی جھلکیاں دکھتی ہیں. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، یعنی سب ایسے نہیں ہیں الحمدللہ، اور آپ سارے اسی میں ہیں جو سن رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. بس تو انہیں معاف کرتا رہے، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں محسن بنا دے. اللہ کی محبت کی تڑپ لگ جاتی ہے جب بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے، تو رقت قلبی کی آیت ہے ان اللہ یحب المحسنین. اللہ کو کیا پڑی ہے آپ سے مجھ سے پیار کرے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تو دل کو نرم کیجئے، اور ایسی آیتوں کو آگے میں کوشش کرتی ہوں آپ کو ہائی لائٹ کروں جس پہ آپ تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کر سکیں. دل تو سخت ان کے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے بارے میں کیا کہا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا. جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو بتا دے گا. دلوں کی سختی کی بات آپ پیچھے سن چکے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر القلب القاسی میں نہ بدل دے. آیت 13 میں دوبارہ سخت دل کی مثال آ گئی. ان آیات پہ آپ بعد میں غور کیجئے گا تو آپ کو چند چیزیں جو آپ کے سامنے فلو چارٹ میں ہیں رکھ دیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یعنی دل کب سخت ہوتے ہیں، اور یہاں مذہبی طبقے پہ بھرپور قسم کی تنقید ہے. عام لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ تو بےچارے جو کوئی کہتا ہے مان جاتے ہیں. سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ قرآن کی طرف آنے والے ان سے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو بلانے والے، جو اس کو سکھانے اور سمجھانے والے ہیں. سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے؟ آیتوں کی تحریف. حرف کہتے ہیں کنارے کو، تحریف تفعیل کا وزن ہے، یعنی تروڑ مروڑ دینا. آج بھی یہ فیورٹ کام ہے امت مسلمہ کے کچھ لوگوں کا، ادھر کی لے ادھر کی لے. اور میں آپ سب کو ایک نصیحت کروں، قرآن سنیں تو یہ فاتحہ سے ناستک سنیں. کئی دفعہ اگلا بندہ آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے پر اسے پچھلی آیت آپ کو نہیں پتا ہوتی. کبھی کبھی وہ کوئی حکم بیان کر رہا ہے، سورت بتا رہا ہے، لیکن آپ کو سورت کا شان نزول نہیں پتا. تو آج ہماری جہالت اور ہماری سستیوں کا بڑا ہی فائدہ اٹھایا کچھ دینداروں نے. پھر مناپلی ہو گئی، پھر مہریں سبتا ہے، یہ وظیفہ کر لیں تو اجازت دے دیں. اور بڑے بھولے بھالے لوگ بےچارے کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھا ہے، یہ آیت ہے، اس کا وظیفہ کروں، مجھے اجازت ہے. پھر مولوی صاحب بھی شانے بے نیازی سے کہتے ہیں تمہیں بھی اجازت ہے، تمہارے 10 لوگوں کو اجازت دی. دیکھو 11 نہ کرنا ورنہ بڑا بھاری پڑے گا. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ دینداری ہے کہ دکانداری ہے؟ کہیں نذرانوں کے نام پہ، کہیں ہدیوں کے نام پہ، کہیں کچھ کے نام پہ، کچھ ایسے اسباب تو نہیں جمع ہو رہے کہ جس کی وجہ سے آپ عام لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب دینا نہیں چاہتے؟ آج کے دور کا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ عام لوگ نہ پڑھیں، اور عورتیں توبہ توبہ، عورت قرآن پڑھے اور پھر پڑھائے، اس سے بڑی تو گمراہی کوئی نہیں. تو بھی عورت کو عورت نہیں پڑھائے گی تو مرد پڑھائے گا تو وہ اس کی تو ٹون ہی نہیں ملے گی. بات یہ کہ آپ جس سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس سے پڑھیے، جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے لیجیے. آپ کیوں رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو آیتوں کی تحریف سے بچنا ہے ورنہ دل سخت ہوں گے. پھر مطالب اور معنی کی غلط تعبیر، معنی کچھ اور ہوتا ہے، پیش کہیں اور کیا جاتا ہے. پھر کبھی معنیوں کو گھٹا دیتے ہیں، کبھی بڑھاتے ہیں، جیسے آج غلوف کے بارے میں جانا. تو کبھی کبھی قرآن پڑھنے والا بھی قرآن نہیں پڑھا رہا ہوتا، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں رسوخ عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 15 سے 16 ٹاپک اہل کتاب کو رسول اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی یہ تھی وہ آیتیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کے علماء زچ بچ ہوتے تھے اور آج دیکھ لیجیے ایسی آیتوں پہ انہی کو غصہ آتا ہے جو قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں نہ اس کی طرف آنے دیتے ہیں تو تنقید کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی محفلوں میں جو باتیں ہوتی تھیں ان کو باہر جا کے پھر بگاڑتے تھے کبھی چوری چھپے سنتے تھے پھر کہتے سنا تھا آج کیا کہا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سنا رہے ہیں تو اس طرح کی باتوں پہ وہ جو معاملات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپوزٹ بتا دیا لکھیے ہدایت کی طلب کے بغیر قرآن پڑھنا خطرے میں ڈالنا ہے خود کو ہدایت کس کو ملتی ہے آیت 16 بتا رہی ہے آپ کو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں اور یہ آپ ہے جو رب کی رضا کے لیے اس وقت سن رہے ہیں دعا کریے میرا بھی سنانا اللہ کی رضا کے لیے ہو سلامتی کی راہبت لاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہ بری کرتا ہے تو یہ ہدایت کے طالبین کے لیے رقت قلبی کی آیتیں ہیں یہ دل کو نرم کیجئے ان کو سنتے سناتے ہوئے دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کے نور سے میرے دل کو منور کر دے اور ہدایت کی طرف راستے دکھا کے مجھے سبیل الخدا پہ چلا دے دیکھیے گا فلو چارٹ ہے آیت 15 سے 16 پہ آپ کے سامنے سورۃ المائدہ دلوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے کب جب قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان ہو ادھورے دل کے ساتھ شک کے ساتھ چلو دیکھو کیا کہتے ہیں چلو سنو یہ کیا کہتے ہیں اس سے بہتر ہے بند کر دیجئے مت سنیے قرآن آپ کو فائدہ کب دیتا ہے جب آپ پورا ٹرسٹ دے دیتے ہیں اس کو آپ جہاز میں ایک پاؤں رکھیں اور ایک باہر رکھیں کہ چلو دیکھتے ہیں یہ جہاز والا مجھے پہنچاتا ہے کہ نہیں تو نہیں پہنچائے گا آپ کو اور دوسری بات یہ کہ اس میں موجود کسی حکم کو چھپانا نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنا انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا اب آپ کہہ لیجئے کہ آگے مضمون جو شروع ہو رہا ہے اس میں خاص طور پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ناطے سے مختلف چیزیں ہیں آیت 17 سے 26 کل کائنات پر اللہ کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ یہ پیغام آپ کو مجھے دیتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اور اس میں آپ کو نصارہ کے باطل عقائد کا بھی جگہ جگہ پہ ذکر ملے گا یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو یعنی تم جن کو خدا یا گاڈ اور مدر گاڈ کہتے ہو تو اگر اللہ ان کو مار دے تو کیا ہوگا پھر تمہارا خدا چلا گیا نعوذ باللہ کیسی باطل بات کرتے ہو آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے سوچیے ذرا زمین سے آسمان تک کیا کچھ دکھتا ہے اٹس اونڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کیوں مسئلہ کرتے ہو رب چاہے تو بن باپ کے پیدا کر دے اور چاہے تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر دے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث کیوں سزا دیتا ہے اللہ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں بار بار آپ کو یہ تکرار ملے گی نایات میں یعنی تم پہلے اللہ کی اونرشپ کو مانو پھر توفیق ہوگی نیکیاں کرنے کی جب آپ کسی کو بڑا ہی نہ مانے تو اس کی بات کیوں مانے آج بہت ساروں کا یہی مسئلہ ہے خود بڑے بنے ہوں گے تو دوسرے کی بات چبھے گی بہت سارے لوگ صرف اس لیے کام نہیں کر پاتے کہ وہ کسی کی بڑائی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ بھی کیا یہی معاملہ رکھا ہے اور یہاں دیکھیں خوش فہمیاں یہ خوش فہمیاں آتی کب ہے جب دلوں سے نرمی نکل جاتی ہے اور خود پسندی آ جاتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہر چیز ہے آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور اسی کے اندر توجہ رکھیے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا دیکھیں یہ حجتیں تھیں اللہ کے نبی کے دور کے یہود اور نصارہ کے لیے اور آج کیا قیامت تک کے لیے اب تو حجت تمام ہو گئی دیکھ لو ادنا رسول بھی آ گیا اور جو صاف جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ تمہارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا ہی نہیں آیا، پس سب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں حجتیں تمام ہوتی ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ آیات ایک کرائیٹیرین ہے اس بات کا کہ آج کے دور کے نان مسلم تک ہم نے یہ پیغام پیار محبت اور حکمت کے ساتھ دیا۔ ہم خواب کہتے ہیں ان کو نہیں اسلام اچھا لگتا، یہ اسلام دشمن ہے، یہ قرآن جلاتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کا حصہ کدھر ہے اس میں؟ آپ نے کیوں ان کو اس کفر پہ رکھا؟ دیکھیے کفر نکل جائے گا، کافر خود مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی کا یہ پیغام عام کرنے لے بنے، چونکہ آخری دور کی صورت ہے اور آپ کو انداز میں شدت دکھ رہی ہے کہ بار بار حجت کا انداز ہے، تو کہیں میرے آپ کے خلاف ہی یہ حجت نہ پڑ جائے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا ذکر کیا کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، دیکھیں نبی پیار سے میری قوم کہتا ہے، چاہے بگڑی ہو یا بدسمری ہو نبی کو قوم سے پیار ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کو اولاد اچھی ہی لگتی چاہے وہ بگڑ جائے، اللہ سب بگڑوں کو ہدایت دے دے۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اب ذرا سے اس جواب کو آج امت مسلمہ کی موجودہ حالت، سہل پسندی، آرام پسندی، عیش کوشی، لگژریس لائف اور اسی طرح کے سب کے لاکھوں کی روشنی میں سنیے کہ جب قومیں بیمار ہو جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، تو کیسے اللہ کے رستوں میں ان کو نکلنا دوبھر لگتا ہے۔ وہ پیٹ کے لیے نکلیں گے، کھانے کے لیے نکلیں گے، کمانے کے لیے نکلیں گے، پڑھنے پڑھانے کے نام پر بچوں کے سکولوں کے لیے نکلیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا، یہاں تو جہاد کی باتیں، اللہ نہ کرے اس کا بھی وقت آ جائے ہم تو قرآن کے لیے نہ نکلیں۔ ہم تو خوش ہونے کے لیے تیار ہیں کہ چلو اچھا ہے کہ نہ ہی نکلنا پڑے۔ یہ اس قوم کی سنت تھی، اور یہ وہ آیتیں کہ جس پہ صحابہ کرام بھی بہت سارے کمنٹ دیا کرتے تھے کہ نبی ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ کو کہا تھا، اور وہ کیا ہے، انا ہا ہنا قائدون، بلکہ کیا، فذھب انت وربک فقاتلا۔ سنیے ذرا اس کے ترجمے کو اس سارے سناریو میں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں۔ اچھا وہ تو زور آور سرکش سے ڈرے، ہم تو کمزور نہ نظر آنے والی مخلوق سے ڈر گئے۔ کس رنگ میں ڈر گئے؟ ہم اندیشوں میں جیتے ہیں، ہم خوف میں جیتے ہیں۔ یاد رکھیے اسے امیون سسٹم اور بھی ویک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جہاد کا انکار کیا، ہم نے فرض نماز کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ یہ تو ایسے ہے کہ کوئی فوجی جس کو 10 سال سے ٹریننگ مل رہی تھی، وہ کہتا ہے وہ دشمن آ گیا ہے، پہلے دشمن کو واپس جائے اپنے ملک، پھر ہم جائیں گے سرحدوں پہ لڑنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہم نرے غلام ہی رہیں گے۔ ہم نے ذہنی غلامی قبول کی، جسمانی غلامی سے اللہ نے نجات دی، لیکن آج تک ہم غیروں کے جوتوں میں پاؤں پہن ڈال کر پھرنے والے ہیں۔ وی لیک دا شوز دیٹ کیکس اس، یہ مثال شاید آج کس لوگوں پہ آتی ہو۔ اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں تھے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ۔ لکھئے، اتنی بڑی لاکھوں کی قوم میں سے صرف دو لوگ تھے جو اللہ سے ڈرے تھے، انہوں نے جہاد پہ نکلنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ نے یہاں انعام کا۔ لکھے جملہ ایک، ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو، یہ کسی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے رستے میں نکلنا آسان لگے، توفیق مل جائے، یہ اللہ کا فضل تھا۔ کہنے لگے ہمت تو کرو، گھر سے تو نکلو، دروازے تک تو پہنچو، دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ تھا اپلفٹنگ سٹائل، گھر بیٹھے ہی باتیں کرتے ہو، صرف خبریں سن سن کے ڈرتے ہو، صرف تم تبصرے سنتے ہو، عملی طور پہ کوئی قدم تو اٹھاؤ، پھر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر بھی جوش کرے گی۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں بڑے کام ہے، ہم نے افطاری بنانی ہے، ہمیں ابھی فزیو تھراپی پی جانا ہے، ابھی ہمیں گھر بھی صاف کرنا ہے۔ یہ قوموں کی کہانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ آج کے سنیریو کو ذرا سا سائڈ پہ کر کے دیکھیں، امت مسلمہ بالکل اسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ آج مسجدوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں، یہ تو اب اللہ نے بہانہ بنا دی ہے نا، ہم کہاں جاتے تھے مسجدوں میں پانچ وقت، ہر بندہ اپنے دامن میں جھانکے میرے سمیت، کیونکہ مجبوریاں صرف اس بندے کو مجبور کرتی ہیں جو مجبور ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، ورنہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ ہمارے اندر کی زنجیریں توڑ دے اور ہمارے دل کی سختی کو رقت میں بدل دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے، یعنی میں ان کا کوئی ذمہ نہیں لیتا، یعنی پھر میں آزاد ہوں، انا بری ہوں منہم۔ اور نبی کو یہ کہنا پڑتا ہے، ہر صاحب درد صاحب خیر ایک وقت آتا ہے پھر ہینڈز اپ کر لیتا ہے کہ جاؤ پھر جو کرنا کر لو، میں تمہارے کسی معاملے میں نہیں آتا۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ یعنی آخر میں تو اللہ نبیوں کو کہتا ہے اب ان کے لیے غم بھی نہ کرنا، کیونکہ غم سے آپ کی صحت خراب ہوگی، کار نبوت پہ حرف پڑے گا، اور وہ دوسرے لوگ جو آپ سے خیر لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، کہیں وہ لوگ تو آپ کی اس وجہ سے، آپ کے اس غم کی وجہ سے آپ سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور نبیوں کو پھر بالآخر بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کو کیا اللہ کے نبی تک کو یہی کہا گیا تھا جب ہجرت کا موقع بن گیا تھا۔ ذرا سی آیتوں پہ دل نرم کیجیے، روئیے، تھوڑا سا بل بلائیے، تھوڑی سی ہچکی، تھوڑے سے اندر کے آنسو تو گرائیے، حالات نہیں بدلیں گے جب تک حالت نہیں بدلے گی۔ آپ کے میرے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب اس میں قرآن کا پانی جاتے تو آنسو بھی نہیں آتے، اس پہ رو لیجیے، قرآن پڑھ کے رونا نہ آئے، دل کی سختی ہے، اور نیا نیا قرآن آتا ہے کیسے چھم 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 آنسو ہوتے ہیں، آپ تو در و دیوار بھی ترستے ہیں کہ رونے والا تو دکھے، ہم تو بلکہ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں، مقابلے بازی کر رہے ہوتے ہیں، کون کیسا پڑھاتا، کون کیسا سنتا، بہت سن سن کر بھی ہم کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے۔ انبیاء کا قتل ان کے لیے ایسے تھا جیسے گاجر یا مولی کو کاٹنا۔ تو اب آگے آیت نمبر 27 اور اس سے آگے 32 تک آپ کو دنیا میں پہلے قتل کی کہانی سنائی جا رہی ہے، جس کو ہم حابیل اور قابیل کے قصے سے جانتے ہیں۔ ٹاپک لکھ لیجئے، حسد پہلے انسانی قتل کی وجہ تھا، یعنی حسد جیسی برائی سے دل کو پاک کریں ورنہ دل سخت ہوگا، اور حسد کا دل کیا، اس کی تو نظر اتنی سخت ہوتی ہے کہ پتھر پہاڑ ہوتی ہے، بندے کو نظر ہی لگا دیتی ہے۔ تو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہانی ہے، سٹوری ہے، دل سوزی کے لیے سنیے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی ان کو سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، دعا کیجئے اللہ ہمیں تقوی دے تاکہ ہماری یہ رمضان کی چھوٹی موٹی عبادات قبول ہو جائیں۔ گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف رکھتا ہوں۔ جی یہ ہے القلب الخائف، آیت 28 سورۃ مائدہ، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ ذرا سا دیکھتے ہیں کہ جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو سوچئے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر سوچئے میرے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا خوفی آ جاتی ہے دل میں مومن کے، تو پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے لگتا ہے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتا، تحمل مزاج ہو جاتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے۔ یہ سارے رویے آپ کو حابیل کے رویے میں دکھ رہے ہیں، سنیے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوستیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی مانند اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ کیا پتا چلا کہ کوے سے تو خود کو ریلیٹ کیا لیکن بھائی سے نہیں کیا۔ آج بھی یہی ہے، جرم چھپا دوں بس، کرنے نہ کرانے کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ ظلم میں زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ یہاں سے میڈیکل پروفیشن کی عظمت دیکھیے، جان تو اللہ ہی بچاتا ہے لیکن ڈاکٹرز، طبیب، حکیم، اطباء، یہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بھی بڑا آنریبل ہے۔ آج بھی کرونا کے وائرسز کے دوران جو لوگ کام کرتے ہیں اپنی جان کو تیلی پہ رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ڈاکٹرز کی حفاظت کرے اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے آپ نے کتنا کچھ لیا۔ دنیا میں پہلا قتل کر کے قابیل نے سارے قتل دنیا میں جو اب بھی ہوتے ہیں یا بعد میں ہوں گے اس کا ذمہ اپنے سر پہ لیا، تو آپ کے میرے لیے دل سوزی کے لیے، نرمی کے لیے ایک بات ہے۔ میں نے برائیوں کا رول ماڈل نہیں بننا، آئی ول ناٹ بی اے ٹرینڈ سیٹر ٹو پروپیگیٹ بیڈ تھنگس۔ غلط چیزوں کو میری وجہ سے اگر کوئی پروموٹ کرے، میں کل دنیا سے چلی گئی تو کل دنیا میرے ان گناہوں کی وجہ سے میری قبر میں اور گرمی کروا دے گی۔ اور جتنا زیادہ انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے اتنا اس کو یقین آ جاتا ہے کہ میں اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہر بری چیز سے بچ سکتی ہوں اور بچ سکتا ہوں۔ آگے آج 33 سے 34 میں ڈکیتی کی سزا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں قتل کی سزا تو ہوتی ہے تو ڈکیتی کی کیا، تو صورت میں آپ کو قتل کی بھی، ڈکیتی کی بھی اور چوری کی، دونوں کی سزائیں مل رہی ہیں۔ دیکھیے گا ابھی پہلے آ رہی ہے ڈکیتی کی سزا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھے۔ آپ دیکھیے ایک تو مال لیا، ایک جان بھی لی، اور چند لوگوں کو اگر یہ سزائیں دے دی جائیں تو پورے معاشرے پاک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بات ہے جی وسیلے کی۔ بعض لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن آپ کو وسیلے کی دعوت دیتا ہے۔ کب کیسے؟ آئیے دیکھیے آئے 35 سے 37۔ وسیلہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کفار کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کا وسیلہ پکڑیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب لیجئے، جد و جہد کیجئے، محنت کیجئے۔ یہ وقت اپنے دل کو نرم کرنے کا، اور جو محنت کر کے، جد و جہد کر کے اللہ کا قرب آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس ککو بہترین طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے لوگ دنیا میں انسانوں کا قرب چاہتے ہیں نا، کچھ لوگ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مشہور لوگوں کے فین، ان کا آٹو مانگتے ہیں، شاید کوئی آپ سے بھی مانگتا ہو۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ دنیا ساری آپ کی فین ہو گئی، اور رب آپ کے لیے وہ سوچے جو اپنے نافرمان بندوں کے لیے سوچتا ہے تو کیا سودا, کیا کھویا؟ کہتے ہیں کی کھٹیا, کیا کھویا کیا پایا, مرتے ہی سارا کچھ ختم ہو گیا, دنیا میں ختم ہوتا ہے. میں نے دیکھا جتنے مشہور لوگ ہیں اپنے پروفیشن میں ہی فوت ہو جائیں تو بڑے بڑے جنازے ہیں, اور اگر چند سال بعد اور ہاسپٹلز میں کہیں ایڑیاں رگڑ کر مرے تو چھوٹی سی خبر آتی ہے ماضی کی معروف فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے. آگے دیکھیں چوری کی سزا آ رہی ہے 38 سے 40. بس سارے کو بس سارے کا تو فخت آؤ ای دیا ہما فخت آؤ ای دیا ہما جزام بیما کسبا نکالم من اللہ. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو, یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا, عذاب اللہ کی طرف سے, اور اللہ قوت اور حکمت والا ہے. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت, جسے چاہتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بعض لوگ ایسی سزاؤں کا سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اسلام کو دہشت ناک اور نہ جانے کیا کہتے ہیں. پہلی بات ہے سورت مائدہ, جہاں یہ حکم نازل ہو رہے ہیں یہ الیوم کا ایرا تھا. اسلام آئیڈیل سٹیج میں پہنچ چکا تھا پوری دنیا میں, اور بلکہ اسلام کا جو پورا دائرہ کار تھا مکہ مدینہ اور اس کے اراؤنڈ پہ, وہاں دنیا سے غربت جا چکی تھی, لوگ صدقہ و خیرات دینے لگ گئے تھے, سود کا نام نہیں تھا, کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی زکوٰۃ کی. ایسے وقت میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کا تو ہاتھ کٹے گئی نا. اور یہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہیں, ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے, یہ پہلی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں ابھی تو ابھی یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. ابھی تو بس یہ دعا کیجئے کہ توبہ اور اصلاح والی جو آج سامنے, اس پہ ہم غور و فکر کر سکیں. پھر آگے 41 میں ٹاپک ہے جن کے دل ناپاک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بعض دفعہ ناپاک دلوں والے بھی آ جاتے تھے, انہی کا تذکرہ ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں, یعنی جن کی بھاگ دوڑ ساری کفر کو سپورٹ کرنے میں, یا ناشکری میں ہیں یا نافرمانی میں, خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل ایمان والے نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ظاہری کلمہ اور اندر بے ایمانی. اور یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے, یعنی وہ دوسروں کو رپورٹنگ کرتے ہیں ان باتوں کی جو آپ سے سنتے ہیں. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں, یعنی کوئی اچٹتا ہوا جملہ اللہ کے نبی کی زبان کا لیتے تھے, باہر جا کے اس پہ پروپیگنڈے شروع کر دیتے تھے. کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا, اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا, اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. دیکھیے یہ تھے آیت 41 میں قلب نجس, القلب النجس, ناپاک دل. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو وہ دل پاک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ذرا سے اس آیت پہ غور کریں تو فلو چارٹ میں آپ کو دکھے گا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے منکر ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں, اور کیوں اللہ نے کہہ دیا کہ لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم, یعنی صاف بھی کرتے جائیں پھر بھی داغ نہ اترے تو گڑبڑ ہوتی ہے نا, تو کچھ دل ایسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر اس میں پہلی چیز جھوٹ سننے اور کہنے کا عادی ہونا. میں جھوٹ کو آج کہوں گی فکشن, جھوٹی کہانی, جھوٹا ڈرامہ, جھوٹی فلمیں, جھوٹے سکینڈل, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور اس قرآن اور اللہ کے حق کے علاوہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو ہدایت کے راستے سے بگاڑنے اور اتارنے کے لیے, چاہے فن کے نام پہ, خوشی کے نام پہ, چاو کے نام پہ, محفل غزل کے نام پہ, اور وہ کسی کنسرٹ کے نام پہ, وہ جھوٹ ہے. جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر دل نہیں کرتا اللہ کی بات ماننے کو. آپ چاہتے ہیں کہ اب اللہ کی بات مانیں, بس ان چیزوں سے ایک ایک قدم پیچھے ہوتے جائیں. ٹھیک ہے ایک دم نہیں ہوتا نا تو گاڑی کی سپیڈ کم کیجئے, 60, 80, 30, 40, 50 काम करते करते कम पे आए, जब गाड़ी हल्की हो जाए तो छलांग लगा दीजिए इन चीजों में से। फिर ख्वाहिश नफ्स को शरीयत इलाही पर मुकद्दम रखने से अल्लाह की इताअत निकलती है जिंदगी से। खुद से पूछिए कि आज भी मेरा खुदा मेरा नफ्स तो नहीं है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को सजाइए, नफ्स को निकाल दीजिए, और शहवत को निकालेंगे तो शरीयत इलाही खुद ब खुद दिल में आएगी, और जुबानी ईमान के दावे दिल ईमान से खाली तो नहीं। तो ये चीजें आपके मेरे लिए आईना है, इन सारी चीजों को आईना बनाकर देखा करें घंटों, और अपने आप को देखकर अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है हम सबको। आगे आयत 42 से 43, झूठ पर कान लगाने वाले स्पाइस बनकर नबी के पास आते थे और उल्टी सीधी बातें जो बाहर करते थे उनका तस्करा है इन आयतों में। समाउन लिल कज़िब यक़ालून लिस्सुख्त, ये कान लगाकर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह इनके आपस का फैसला करो, ख्वाह इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुंह फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज कोई जरर नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुम फैसला करो तो इनमें अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। यानी अल्लाह के नबी को च्वाइस दे दी कि आप इनको आने दीजिए या इनको रोक दीजिए, लेकिन मोहब्बत फातह आलम, अल्लाह के नबी ने कभी किसी को नहीं रोका, क्योंकि जो आते थे इन तरह से उनमें से बहुत सारे लोग बाद में मुसलमान हो जाते थे। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने वास्तवरात होते हुए जिसमें अहकाम इलाही हैं तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने सही रिलीजियस फ्रीडम दी हुई थी मदीना में, एक यहूद की अदालत थी, एक मुसलमानों की थी। तो मुसलमान के पास मुसलमान अदालत थी, यहूदी के पास यहूदी थी। कभी कभी कुछ मुनाफिक किस्म के मुसलमान अपने फैसले मुसलमानों की अदालत में ले जाने की बजाय यहूद की अदालत में ले जाते थे, सोचिएगा इस बात पे, क्योंकि उधर रिश्वत चलती थी इधर नहीं चलती थी। उधर अपनी मर्जी का फतवा ले सकते थे, इधर नहीं, क्योंकि इधर या तो अल्लाह के नबी थे हकम, या आपकी गैर मौजूदगी में आपके नॉमिनेटेड हजरत उमर थे, जिन दोनों के पास इस्लाम की कितनी गैरत थी। इसके बरक्स यहूद में से जो हक पे होता तो वो मुसलमानों की अदालत में आना पसंद करता अपनी अदालत में जाने की बजाय। जरा सा आज के हालात में इसको भी सोचिएगा, मजहबी आजादी रिलीजियस फ्रीडम किधर है, और क्या मुसलमान नमाज रोजा तो इस्लाम के मुताबिक करें और बाकी चीजों में कहीं हम गैरों की अदालतों में तो नहीं जाके खड़े हो जाते। आयत 44 से 45, तौरात के अहकामात हैं ये सारी, इसमें बहुत सारी आयतें हैं भी तौराती की, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स करके अल्लाह ताला ने सही वर्जन सेव कर दिया कुरान में। किसी को अगर शौक और जरूरत भी महसूस होती है ना तौरात इंजील या बाइबल पढ़े, तो उसका बेस्ट वे कुरान पढ़ना है, इसमें खुद बहुत ये चीजें दिखेंगी। इन्ना अंजलनत तौरात फीहा हुदा व नूर, हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले यानी अंबिया अलैहिस्सलाम और अहलुल्लाह और उलमा फैसले करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो और सिर्फ मेरा डर रखो। यकीन करें इस नसीहत पे अमल कर लेना तो आप एकदम जंप करके पहली सीढ़ी से कुछ दसवीं सीढ़ी पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, योर गाइडेंस लैडर पे। हमें लोगों का डर मर गया, डर डर के डर गए। मेरी आयतों को थोड़े से मोल से ना बेचो, मेरी आयतों को थोड़े मोल से ना बेचो। और जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसले ना करें वो पूरे और पुख्ता काफिर हैं। अब तीन दफा ये मजमून आने वाला है, इसको आगे चढ़ते जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे। यहां से असल में अब सूरत मायदा का वो हिस्सा है जिसमें निफाज़े शरिया है, और ये शरीयत का नाफिज करना ही असल मकसूद है, बाकी बातें तो सिर्फ बातें हैं। और हमने यहूदियों के जिम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान और आंख के बदले आंख और आंख के बदले नाक, सॉरी जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और जुबान दांत के बदले दांत, और खास जख्मों का भी कसास है। फिर जो शख्स इसको माफ कर दे तो ये उसके लिए कुफारा है, तो ये उसके लिए कफारा है। और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक हुक्म न करे वही जालिम है। देखिए आज इस्लामी सजाओं को बर्बेरिक कहने वाले याए तौरात की है, तौरात में भी इसी तरह कत्ल के बदले कत्ल था और हर जख्म का बदला जख्म था। तो चूंकि वो नहीं माना तो उन्होंने भी वो ना माने अपनी किताबों से निकाल दिया। आज हम मुसलमान भी नहीं मान रहे तो कल हम इसको भी बुरा कहने लग जाए, तो यही होगा। जो कोई करता है वही ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آگے آیت 46 سے 47 میں انجیل کے احکامات ہے, اس میں بھی وہی میسج ہے جو پیچھے تھا, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ سَارِهِمْ بِيْسَبْنِ مَرْجَمْ, اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی, اور وہ اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی, وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. دیکھیں اللہ ان کتابوں کی تعریف کرتے ہیں, شرط ہے کہ اوریجنل تھی, جب اوریجنل چیز ہو تو اس کی تعریف کیجئے, اور جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ ڈل گیا, کیا قاعدہ ہے, اس کو آپ کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس کو آگے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو فرمایا اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق حکم کریں, اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں. یہ دوسری چوٹ ہے. اور اب تیسری, قرآن کے ناطے سے آیت 48 سے 49, اللہ کی کتاب ہدایت اور نور ہے جو اس وقت آپ کے میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض لینے والا بنا دے اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آیت 48 سے 49, وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. قرآن کی خوبیاں گنتے جائیں, اور ان کی محافظ ہے, مہیمن, جیسے مرغی انڈوں کو پروں میں دے لے. اس قرآن نے پچھلی کتابوں کے سارے صحیح مضامین کو پریزرو کر لیا اپنے اندر, اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجئے. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے, اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے. نوٹ کریں, ہم سب اپنی نعمتیں اور اپنی بلانگنگز میں آزمائے جا رہے ہیں تاکہ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو. تم سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے, پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. اللہ ہماری دوڑ دھوپ نیکیوں کی طرف کر دے. بھاگ دوڑ کیجئے, فاستبقوا الخیرات, دل نرم ہوتا ہے تو نیکیوں میں بھاگنے کو دل کرتا ہے, دل سخت ہوتا ہے تو اپنی پہلی نیکیاں بھی بندہ ضائع کرنے پہ مائل, اس کو فکر ہی نہیں, غم ہی نہیں کہ میری کون سی نیکیاں چلی گئیں جو پہلے ہوتی تھی, اور وہ صرف اپنے خول میں نٹشل میں جیتا ہے. پھر ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق حکم کیا کیجئے, ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے, اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے, اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں. کوئی بندہ اپنی لکھی ہوئی کتاب میں تبدیلی پسند نہیں کرتا, اور اسی طرح اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کر کے اس کو ہیر پھیر کرنا اللہ کو یہ کہاں اچھا لگے گا. آگے ہے تھی آیت 50, بڑی اہم آیت ہے, اس کا ایک لیکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ساتھی انشاءاللہ جب بھی ان کے لیے پاسبل ہوگا, لیکن سنیے ذرا اس کو غور کرتے ہوئے. ٹاپک ہے حکم الجاہلیہ, اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقومی یوقنون, کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بظاہر ایک سوال ہے لیکن سول سرچنگ کوسچن ہے, تھاٹ پروکنگ. دیکھیے ذرا اس آیت میں, آیت 50, افا حکم الجاہلیت یبغون, اس میں جاہلیت کی بات ہے, تو جاہلیت کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے دلوں کی نرمی کے لیے سمجھنا لازمی ہے. تو جاہلیت کہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے کو. دو طرح کی جاہلیتیں آپ کو دکھیں گی, ایک تاریخی جاہلیت, یہ زمانے کے اعتبار سے تھی اور اب ختم ہو چکی. ڈکشنری کھول کر دیکھ لیے, جاہلیت کے لفظ کے ساتھ ایک جملہ ملے گا, ما قبل الاسلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں, کیونکہ اسلام ابھی نہیں تھا اور پچھلے انبیاء کرام کی دعوت مٹ چکی تھی, اسی کو مٹا دیا گیا, ختم کیا گیا. دوسری جہالت ہوتی ہے نظریاتی جہالت, جس میں مائنڈ سیٹ کو اسلام سے متعلق کرنا ہوتا ہے. آج دیکھا جائے تو تاریخی جہالت تو نہیں دکھتی, لیکن آئیڈیالوجیز, میتھالوجیز, نظریات, اور وہ سب کچھ اسلام کے نہیں جہالت کے چل رہے ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے فحکم الجاہلیت یبغون, سوال پوچھا جا رہا ہے, چوائس دی جا رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اس جملے میں غصہ بھی ہے, جھنجھلاہٹ بھی ہے. کیا بے وقوف بننا چاہتے ہو؟ کیا اتنی اچھی چیز چھوڑ کر لے رہے ہو؟ کیا چھوڑ کے کیا لے رہے ہو؟ فائدہ مند چھوڑ کے نقصان دہ لے رہے ہو؟ کیا نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو؟ خودن کی جگہ ہوا کا شوق پڑ گیا ہے. اور حقیقت یہ کہ نفس آرام چاہتا ہے, کاہلی چاہتا ہے, آسائشیں چاہتا ہے, لذت چاہتا ہے, عیش پرستی چاہتا ہے. ان سب چیزوں سے جسم تو نرم رہے گا لیکن دل سخت ہو جائے گا. قساوت قلبی کی ایک بہت بڑی وجہ عیش پسندی ہے, اور یہ شیطان کی مرغوب چیز ہے. ایسے بندے پر شیطان پھوکے مارتا ہے. لفظ لکھے گم راہ, دونوں کو الگ کیجیے. راہ کو گم کر دینا, تو گم پلس راہی از اکول ٹو جاہلیت. یہ جاہلیت آج بھی ہے. خواہشات کی آگ انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے, کھوکھلا کر دیتی ہے معاشروں کو, ادھوری خوشیاں. آج ویسٹرن لائف سٹائل, میں صرف ویسٹ کی بات نہیں کرتی, یہ لائف سٹائل آپ کو آج اپنے پاکستان کے گاؤں میں بھی دکھتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. آج کا ویسٹرن لائف سٹائل کھوکھلی خوشیوں کا شکار ہو چکا ہے. ادھوری خوشیاں ہیں, ایسنس آف لائف نہیں, خوشی نہیں رہی. یعنی ایک بہت معروف شخص تھا پکتل, اس نے کہا تھا کہ ویسٹ زندگی کے اصل ایسنس سے محروم ہے. اسلام تو زندگی کو سجا دیتا ہے, کفر تو ایسیسریز آف لائف کو سجاتے رہتے ہیں. اس موقع پہ پھول دے دو, اس پہ یہ ڈے منا لو, اس پہ یہ منا لو. اسلام کی تو اصل عبادت میں ہی لذت ہے. عید پہ لذت, شادی پہ لذت, عبادت ہے خوشی میں. تو ضرورت ہے کہ اس جاہلیت سے خود کو نکالا جائے. اور حیرت ان کی کم عقلی پہ کہ اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر انسانوں کی رہنمائی چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے, یہ نظریاتی جاہلیت جو آئیڈیالوجیکل اگنورنس ہوتی ہے, یہ ہر دور میں ابھرتی رہی. جب اسلام غالب ہوتا ہے تو یہ دب جاتی ہے, معدوم نہیں ہوتی لیکن دبتی ہے. اور جب اسلام مغلوب ہو تو یہ مغلوب ہوتی ہے, جیسے کہ آج کل ہے. سوچیے ذرا, آج کل کا دور کون سی جہالت کا ہے؟ کیا آج غیر اسلامی چیزیں سٹیٹس نہیں بن گئی؟ آج ان اسلامک لائف سٹائل کو دیکھیے اور اینٹی اسلامک لائف سٹائل کو ٹیلی کر کے دیکھیے. ان اسلامک لائف سٹائل مسلمانوں کا ہے, اینٹی اسلامک سرگرمی کفار کی ہے. ان اسلامک لائف سٹائل میں اسلام کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ سامنے اسلام اور مسلمان دکھتا ہے. اس کے برعکس اینٹی اسلامک کوئی بات کبھی کر دے, قرآن جلا دے, نبی کا کوئی کارٹون بنا دے, اس سے وقتی ایک جوش اٹھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کہیے کہ ان اسلامک لائف سٹائل کو پھیلانے میں مسلمان ذمہ دار ہیں, اور کل کیا ہوگا؟ اللہ ایسے مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا, گھر کے بھیدی ہو کے تم نے اسلام کو بدنام کرنا چاہا. اور بعض لوگ, یاد رکھیے کہ مسلمان دوست ہوتے ہیں لیکن اسلام دشمن ہوتے ہیں, اور بعض اسلام دشمن ہوتے ہیں تو مسلمان دشمن بھی ہوتے ہیں. لہذا آپ کو مجھے ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہے. ضرورت اس بات کی کہ اپنے آپ کو اس جاہلیت سے نکالے. کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ اوپر سے نام ہو اسلام کا مگر اندر سے ہر وہ چیز جس کو من چاہے, ان کی رسومات کو جائز کر دیا جائے, ان کی بدعات کو جائز کر دیا جائے, ان کے معیشت اور معاشرت کے طریقوں کو اپنا لیا جائے, یہ سب کچھ حکم الجاہلیہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے نکالے اور ہمارے دماغوں کو کھول دے, اور ہم واقعی اس جاہلیت سے اپنے آپ کو نکالیں. قرآن پاک میں چار جگہ جاہلیت کا لفظ ہے, جو دوسرا مقام تھا. پہلا آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے, پھر کچھ باتیں آگے چلیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے نکال کر علم اور امن میں ڈال دے. آگے آیت ہے 51 سے 53. ٹاپک لکھیے گا, ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اب یہ سارا سنیریو چلے گا کہ یہ جہالت آتی کہاں ہے, اور لکھ لیجئے مسلم اور نان مسلم انٹرمنگل کلچر کی وجہ سے. مسلمانوں کی ایک خامی رہی, جس کلچر میں گئے وہاں کی خرابیاں لے لی, خوبی کوئی نہ لی. آپ دیکھ لیجئے, آپ برصغیر پاک کو ان میں لے لیجئے, اچھی باتیں بھی تھیں ادھر, لیکن اچھی چھوڑ کے جو بری چیزیں ہیں رسومات لے لی. ویسٹ میں آئے تو ادھر ان کی اچھائیاں چھوڑ کر ان کے بھی ہم نے عجیب و غریب رنگ ڈھنگ لے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذرا سا وارن کرتے ہیں, اے ایمان والو, تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, کون سی ہے؟ یہ نفاق کی بیماری, جس کا تذکرہ ہوا. جہالت کی بیماری، اسلام سے دور اور دشمنوں سے قریب رہنے کی بیماری، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے۔ پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے اور ایماندار کہیں گے، کیا یہی لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ قلب المریض، آیت 52 سورۃ مائدہ۔ دعا کریے دل کی بیماریاں اللہ پاک کر دے، پارے کا اختتام قریب ہے۔ دعا کریں اپنے لیے، اللہ دل کو نرم کر دے، دل کی سختی سے محفوظ کر دے مجھے۔ تو دل کی بیماریوں میں یہاں جو بیماریاں آپ نے دیکھی وہ شک اور تردد کی بیماری ہے، شک کی نہیں ختم ہوتے۔ یاد رکھیے، پیچھے شہوات پڑی ہیں نا، تو دوسری چیز شبہات بھی کہیں جا کے پڑیں گے۔ دو ہی چیزیں ہیں جس نے انسانوں کو بیمار کیا ہوا ہے، یا شبہات یا شہوات، اور گردش ایام کے خوف سے مسترب۔ آج کا مسلمان، ٹوڈے، الان، جسٹ ناؤ، اس گردش ایام کے خوف سے مسترب ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، سب کچھ کر کرا کے بھی اس کو چین نہیں پڑ رہا۔ اپنے آپ کو کیوں مرنے سے پہلے مارتے ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں سے ہر تکلیف اور ہر چیز کا خوف نکال دے۔ آگے آیت 54، بہت پروفاؤنڈ آیت ہے، اس پہ دو گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں صرف ہم اس کو دیکھ سمجھیں گے، اور اس کی تفسیر اگر آپ کسی تفسیر سیٹ کا لنک دے دیں ساتھیوں کو ان کے میسج میں، تاکہ یہ اس کو بعد میں تفصیل سے سن سکیں، کیونکہ یہ عمود ہے اس آیت سورت کا، پلر ہے یہ سورت کا۔ یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ آج ہو گیا، جب بون مسلم، پیدائشی مسلمانوں نے دین چھوڑا، اللہ ریوارڈز کو لے آیا۔ جب ہمیں اللہ کی محبت سے زیادہ دوسروں کی محبتیں پیاری ہو گئی، اللہ نے اپنے پیار کرنے والے اور بندے رکھ لیے۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان تو زہر لگتے ہیں اور گن گاتے ہیں اور محبتیں اور صفائیاں اور ستھرائیاں اور ان کے سسٹمز کی تعریفیں کرتے ہیں جن کے ملکوں میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کچھ ملتا بھی ہے۔ ہمیں ان کا ظاہری حسن تو دکھتا ہے، لیکن کفر اور شرک کی گندگی نہ دکھی۔ مسلمان کا پیار مسلمان سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی حال حلیے میں ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ جد و جہد ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اللہ اس میں کامیاب کر دے امت مسلمہ کے ان لوگوں کو کہ جو اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے دن میں تین تین بار دورہ قرآن کروا رہے ہیں۔ کل ایک جگہ کی رپورٹ تھی، ناموں سے کیا لگے آپ کو، تین دفعہ دن میں وہ ساتھی ہمارے دورہ قرآن کے لیے نکلتے ہیں۔ پاؤں پاؤں چلنا بھی پڑتا ہے، رکشے بھی لینے پڑتے ہیں اور جو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تو ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کا دل دماغ بن جا، تو ان کو تھام لے، اور ہم سب کو اسی کی توفیق دے، اور جو جہاں بھی کر رہا ہے، جو یہاں اس وقت بھی گھروں سے اور اپنے میسیجز کے ذریعے اور اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے میں، یا اللہ ان سب کا معاون بن جا۔ یہ جد و جہد نہیں کریں گے تو جہالت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وقت اب بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ یہ جد و جہد کریں گے تو ہی حکم الجاہلیہ سے نکلے گی دنیا، اور پھر ملامت تو ہوگی تو اپنوں کی ہوگی، تو گھر والے ڈانٹیں گے، پھر بیٹھ گئی، پھر کرنے لگ گئی، پھر جانے لگ گئی، تو ہنس کے دکھا دیں، پیار سے بات کر لیں، لیکن الجھے نہیں۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ دیکھ لیجیے آیت 54 میں دل کی کچھ بیماریاں ہیں۔ میں یرتد منکم، میں اللہ نے آج اس کو دکھا کر ہمیں سب کو اپنے علاج کے لیے ایک گول دے دیا۔ سب سے پہلے کفر، شرک اور نفاق ڈھونڈیے اپنے دل میں سے۔ یہ میرے لیے ہے، ہر ایک اپنے آپ سے یہ جملہ بولے، میں نے چیک کرنا ہے میرے اندر کفر، شرک اور نفاق کا کوئی جراثیم تو نہیں آیا ہوا، تکبر، جھوٹ اور گمراہی میں تو میں نہیں پڑی ہوئی، حسد، کینے، بغض کا کوئی وائرس میرے اندر تو نہیں ہے، ظلم، عداوت اور لالچ کا کوئی بیکٹیریا تو نہیں ہے، فسق، گناہ، اخلاق کی گندگیاں کہیں میرے اندر یہ تو نہیں پنپ رہی، اور پھر حب دنیا اور نفسانی خواہشات تو کہیں نہ کہیں چھپی ہوں گی۔ نکال پھینکیے اس دورے قرآن سے پہلے پہلے، کیونکہ آج دلوں کو نرم کر کے جانا ہے گھروں میں انشاءاللہ تعالی۔ آیت 55 سے 56 ٹاپک اللہ اور رسول کے دوست کون ہیں سنیے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس ولایت میں شامل کر لے. انما ولیکم اللہ ورسولہ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع اور خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. یہ ہے جی پاکیزہ دل, وہ سینہ جو اسلام کے لیے کھلا ہو, اور یہ مومنوں کا سینہ ہوتا ہے. دل پاک کرتے جائیے, خود بہت سینے کھلتے جائیں گے, چھوٹی بڑی سب رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی. اور ایسے ہی لوگ حزب اللہ ہیں, پاکیزہ دل والوں کا گروہ, اللہ والا گروہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لوگوں میں شامل کرے. چونکہ یہاں پاکیزگی کی بات ہوئی اور اس بارے میں ہم نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے, نرم کرنے کے لیے دل کے اندر کچھ طہارت اور پاکیزگی کا انتظام کرنا ہے. آپ کے لیے ایک پورا فلو چارٹ ریڈی ہے. اسلام کا تقاضا جزوی نہیں بلکہ کلی پاکیزگی ہے. کیا پاک کریں؟ دیکھیں منہ تو روز دھوتے ہیں نا, ذرا سے اس فلو چارٹ کو میرے ساتھ لے کر دیکھیے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہم سے اللہ کو مطلوب ہے. سب سے پہلے جسمانی پاکیزگی چاہیے اللہ کو آپ سے, اس کو ظاہری پاکیزگی بھی کہتے ہیں. اس کے لیے دن میں 5 ٹائم وضو کیجئے, ایک دفعہ دن میں غسل کیجئے, اور کسی مجبوری میں اگر پڑ گئے ہیں تو پھر تجمم کیجئے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسری پاکیزگی ہے لباس کی پاکیزگی, جس کو آپ ظاہری پاکیزگی بھی کہہ سکتے ہیں, باطنی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں صاف ستھرا لباس پہنیے, تقویٰ کا لباس پہنتے جائیے, دن بدن آپ خوبصورت سے صاف سے ستھرے ہوتے جائیں گے, اور صبغت اللہ کے رنگ میں اپنے لباس کو رنگ لیجئے. تیسری پاکیزگی جو مطلوب ہے اس وقت اس دورہ قرآن میں اور یہ اسی کی محبت میں آپ کو دیا جا رہا ہے, تو دل کی پاکیزگی, تطہیر قلب باطنی. اسی میں آپ نے تمحیص القلب بھی پڑھا, آج آپ نے رقت قلبی پڑھی ہے. اس میں آپ کو چند چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی. نمبر ایک, مال کی پاکیزگی ڈھونڈیے, میرے مال میں کہیں کچھ خرابی تو نہیں. رزق کی پاکیزگی دیکھیے, کسی کا حق تو نہیں مار کے رکھا ہوا. گناہوں سے پاکیزہ کیجیے اپنے جسم کو, چیخیں نکلیں اپنی جو مرضی ہو لیکن گناہوں کے پھوڑوں میں سے پیپ نکالیے. پھر قول فعل سیرت اور کردار کی پاکیزگی مطلوب ہے. میرے جملے میری باتیں ولگر تو نہیں, میرا دامن گندا تو نہیں, میں کرپٹ انسان تو نہیں. پھر زکوٰۃ صدقہ خیرات کے ذریعے مال کو پاک کریں گے آپ. رزق کو پاک کرنا ہے تو حلال اور طیب رزق لیں گے, گناہوں سے بچنا ہے تو اعمال صالح کرنے ہوں گے, اور اگر حیات طیبہ کرنی ہے تو قول فعل سیرت اور کردار کو پاک کرنا ہوگا. اللہ ہماری نسلوں کو پاک کر دے ہر رنگ میں, کہیں کوئی دھبا نہ لگ جائے ان کے اوپر بھی ولد الزنا ہونے کا. جس تیزی سے گندگیاں پھیلتی جا رہی ہیں, شادی سے پہلے کے تعلقات شروع ہو رہے ہیں, نہ جانے بچے کس رنگ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اس گندگی سے پاک رکھے. آیت 57 سے 60 دین سنجیدہ معاملہ. اسی لیے آج آپ بڑی سنجیدہ باتیں سن رہے ہیں, یہ ہزل نہیں ہے, یہ ٹھٹھا اور مذاق نہیں ہے. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, کوئی فن نہیں کہ آپ تھک گئے, آپ بور ہو گئے, آپ کو مزہ چاہیے, آپ لمبا لگتا چھوٹا چھوڑ دیجیے, آپ جائیے, آپ کو نہیں چاہیے ابھی, آپ ابھی کسی چھوٹے سے بکلٹ پہ رہیے. یہ قرآن تو اپنا حق آپ سے مجھ سے لے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خزوا ولعبا. مسلمانوں ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہوں یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو, اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں, یہ اس واسطے کہ وہ بے عقل ہیں. یعنی اپنی دوستیاں بدلو, صحبت بدلو. یہاں آپ دیکھیے 58 آیت میں آپ کو ایک فلو چارٹ دکھتا ہے, آپ کے میرے لیے کرائیٹیرین ہے آج کے بعد. اور آیت تھی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, کہ جب نماز کی پکار لگتی ہے تو کھیل بناتے ہو. مدینہ میں ایک شخص تھا جو اذان کا مذاق اڑاتا تھا, اللہ نے اس کو اس کے اپنے گھر میں جلا دیا جو کہ وہ نبی کے لیے سوچتا تھا. تو کیا کرنا ہے؟ دین اسلام کا مذاق نہیں اڑانا, اذان کا مذاق نہیں اڑانا, شرعی سزاؤں کا مذاق نہیں اڑانا جو ہم نے کافی ساری پڑھی ہیں اس صورت میں, داڑھی کا اور دین والوں کا مذاق نہیں اڑانا, شرعی لباس اور حجاب کا مذاق نہیں اڑانا, نقابی اور کبابی اور ننجا ٹرٹل نہیں کہنا, اس سے دل سخت ہو جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودی اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں؟ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ جی اللہ جی، ضرور بتائیے کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں ہوگا تم کیسے بچیں گے ان چیزوں سے، وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ سخت ترین آیت ہے لفظوں کے اعتبار سے دیکھے، اس میں اگر میں عربی کے لفظ پڑھ دوں نا تو اتنا کچھ ہے کہ کانپنے کو دل کرتا ہے۔ آپ ذرا گنتے جائیے، لعنت، پھر اس پر غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ لعنہ غضب علی جعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اس سے بھی بڑے برے ٹائٹل کسی کو کیا ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ گمراہیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو بچا لے۔ پھر آیت 61 سے 65، علماء یہود پر تنقید ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی۔ کچھ لوگ علم کی محفلیں، نبی کی محفل میں آتے تھے یہود کے علماء، اور اسی گندے دل سے جاتے تھے۔ دعا کیجئے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ سورت کا شروع یاد کیجئے، یہ اس کا بالکل اپوزٹ حصہ ہے۔ ادھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہی آج امت مسلمہ کے مذہبی رہنماؤں سے سوال ہے۔ فرقہ واریت کی باتیں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی بجائے اور تبصرے اور واقعات اور حالات اور حکومت پہ تنقید سے زیادہ یہ علم عام کیجئے، کیا کہ لوگ جھوٹ چھوڑیں، حرام چھوڑیں، بہت برا ہے کام جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سرکشیوں سے بچائے، ٹرانسگریشن، اور ہم نے ان میں آپس ہی میں قیامت تک لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، اس میں ذرا درد محسوس کیجئے، رقت قلبی کی آیت ہے یہ، درد کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم رسید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اللہ کی دعوت آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ آیت 66، غیب سے رزق کے خزانے کب ملتے ہیں؟ آئیے دیکھیے، یا نفاذ شریعت کو ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانی روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ پھر آیت 67 سے 71، ادائیگی فریضہ رسالت، یعنی اللہ کے نبی کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہ کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ آیتیں جن پہ اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، اور یہی آیت ہے جس سے آپ کو مجھے بھی رونا ہے۔ لوگوں کا کیا ڈر، چیزوں کا کیا ڈر، پیغام دیتے جائیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے یا اترا ہے، ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ مسلمان یہودی ہو، ستارہ پرست ہو یا نصرانی، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم رہے گا، یعنی ٹینشن فری زندگی کا راز بتایا جا رہا ہے۔ دلوں کو نرم کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے خوف اور اندیشے دور کر دے۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی مرضی کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ نوٹ کیجئے، دل سخت ہوتے ہیں نا تو من پسند چیزیں لوگ دینداروں سے لینا چاہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں نہیں بتائیے، فتویٰ دیجئے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بتا دیں اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پسندے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی نسلوں کو دین سے اندھا بہرا بننے سے بچا لے۔ آیت 72-80 پارے کا اینڈ ہے۔ نظریہ توحید بتایا جا رہا ہے علماء نصارہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے عقائد پہ تنقید بھی ہے اور ان کو اصل راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطن کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، نعوذ باللہ، یعنی ٹرینیٹی کے فالوورز۔ دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے ان کو المناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ یہ لوگ کیوں نہ اللہ کی طرف جھکتے؟ یہاں دیکھیے رقت قلبی کا سٹائل ہے، دل نرم کیجئے۔ ہر وقت کی سختی اچھی نہیں، ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں، ہر وقت روب میں رہنا اچھا نہیں، کبھی نرم بات بھی تو کیا کریں، اور یہ جملے گھر والوں کے ساتھ بھی تو پیار سے بولا کریں، جو آپ دوسروں کے ساتھ محبتوں کے پھول نچاور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم نہیں ہوتے، یہاں نیت کریں کہ ہم نے نرمی کی بات کرنی ہے۔ اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، ہو گیا گناہ، گھر والوں سے بھی ہوتا ہے، کیوں آپ اتنا اپنے دین کو سخت کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ کے گھر والوں میں کوئی دین سے دور ہے تو محبت فاتح عالم، پیار سے محبت سے بلائیے، ہو سکتا ہے ان کا دل بھی ہدایت کی طلب کرنے لگ جائے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، اور ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوب اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت ساروں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ رکیے اور سوچئے، سورت کا شروع یاد کیجئے، تعاون البری و تقوی، اور یہاں اس کا اپوزٹ، یہ ہیں اللہ کی عذاب اور اللہ کی سزا دلوانے والے کام۔ آج اللہ نہ کرے امت مسلمہ بھی اسی پکڑ میں نہ کہیں آ جائے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا بیچ رکھا ہے وہ بہت برا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ میں آنے سے بچائے۔ اور آخری دو آیتیں، ٹاپک لکھئے، بالکل سب چھوڑ دیجئے اس وقت، اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے اور سنیے نرم دل والے ہدایت پاتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے, اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. دیکھیں یہاں کرسچنز کی تعریف ہو رہی ہے, ان کے صحیح عالم واقعی قابل تعریف ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں سے علماء اور عبادت گزار اور گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں, اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. پارے کا آغاز تھا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم سے. بیچ میں بات آ گئی بہت ساری دل سوزی کی, اور آخر میں تکبر کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے دل کی سختی سے بچائے. علامہ اقبال کی بات کو دہرا لیتے ہیں, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. یہ جو دل کی سختی ہے نا, علامہ اقبال کی نظر میں یہ امت کی پرانی بیماری ہے. کوہن کہتے ہیں پرانی کو, سخت پہاڑ, کوہن کوہکن, یعنی دل جب بہت سخت ہو جائے نا تو ان کو زندہ کیجئے. اور دل زندہ ہوتے ہیں قرآن کے پانی سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, ہم سے یہ خدمت قبول فرما, بے شک تو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. ہم پر رحمت اور مغفرت کی نظر فرما, بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.